الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الروم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. گزشتہ ایک سال کے دوران متعدد مواقع پر یہاں جو خطاب کا موقع ملا اس میں بھی لاہور میں جو میرا مستقل خطاب جمعہ کا پروگرام ہے اس میں بھی پھر تحریک خلافت کے تحت ہم نے مختلف شہروں میں جو جلسے منعقد کیے ان میں بھی بعض مضامین کو میں نے بار بار بیان کیا ہے اور خاص طور پر قرآن مجید سے جو نتائج مستنبط ہوتے ہیں اس دنیا کے مستقبل کے بارے میں اور پھر خاص طور پر جو صریح پیشن گوئیاں صحیح احادیث میں وارد ہوئی ہیں ان کے حوالے سے دو باتوں کو میں نے نمایاں کیا ہے. اس وقت صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں باتوں کو پھر ذہن میں مستحضر کر لیں. پہلی بات جو قطعی ہے یقینی ہے حتمی ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہو نہیں سکتی اس شخص کو جو قرآن پر ایمان رکھتا ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی صداقت کا قائل ہو وہ بات یہ ہے کہ قیامت سے قبل اس دنیا میں ایک دور آئے گا کہ پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا پورے عالم انسانی میں نظام خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگا. قرآن حکیم میں اس کی طرف اشارات ہیں لیکن اشارات بھی اس نوعیت کے ہیں جنہیں منطق کی اصطلاح میں صغرا کبرا کہا جاتا ہے جن کو جوڑ کر نتیجہ نکالا جاتا ہے. تین مرتبہ قرآن حکیم میں یہ بات آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے گیا کہ دین حق کو غالب کر بعثت محمدی کا آخری مقصد ایک بنیادی مقصد ہے دین کی تبلیغ لوگوں پر حجت قائم کر دینا کہ وہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا تو چاہتا کیا ہے. یہ تو بنیادی مقصد ہے تمام انبیاء اور رسل کی بعثت تبلیغ دین اتمام حجت لیکن ایک تکمیلی شان جو ہے بعثت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ ہے کہ جو دین حق دے کر آپ بھیجے گئے ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس لیے بھیجے گئے کہ جو دین حق آپ کو دیا گیا ہے آپ اسے بالفعل غالب کرے، قائم کرے، نافذ کرے. چنانچہ ایک مرتبہ تو یہ ہو گیا، آپ کے دست مبارک سے جزیرہ نمائے عرب میں دین کا بول بالا ہوا، دین غالب ہوا، نظام خلافت قائم ہوا. پھر آپ کے خلفائے راشدین کے عہد خلافت میں دنیا کے بہت بڑے رقبے پر وہی نظام خلافت جو ہے نافذ ہو گیا. البتہ یہ ہے کہ اس کا وہ تکمیلی مرحلہ نہیں آیا کہ پوری دنیا میں اس دین حق کا غلبہ ہو جائے. لیکن معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کے دو جو اسلوب بیان ہیں ان سے کہ چونکہ حضور کی بعثت ہے پورے عالم انسانیت کے لیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے اے محمد آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. تو اب اگر اس سورہ کبریٰ کو جوڑ لیا جائے تو نتیجہ لا محالہ یہ مترتب ہوتا ہے کہ یہ غلبہ دین اور یہ نظام خلافت کا قیام پورے عالم انسانی پر ہو کر رہے. اس کی جو سری پیشن گوئیاں ہیں بارہا یہاں بیان ہو چکی ہے، اس وقت صرف میں دہرا رہا ہوں کہ حضور کی یہ حدیث بھی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یبقى علی الارض بیت غبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل، اس روئے ارضی پر کوئی ایک گھر بھی نہیں بچے گا، نہ عید گارے کا بنا ہوا اور نہ ہی کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں اللہ اسلام کو دین کی حیثیت سے داخل نہ کر دے. لیکن شکلیں دو ہوں گی، یا گھر والا خیمے والا اسلام قبول کر لے گا اس کو بھی عزت حاصل ہو جائے گی، یا اگر گھر والا اور خیمے والا خود اسلام قبول نہیں کرے گا تو اسلام کے تابع ہو کر رہنا پڑے گا، عزت سے محروم رہے گا. بذل ذلیل بہرحال اسے یوت الجزیہ کا یدن وہم صاغرون، اپنے ہاتھ سے جزیہ دینا ہوگا، چھوٹے بن کر رہنا ہوگا. گویا کہ اس کے گھر میں بھی اللہ کی حکومت جو قائم ہو گئی، وہ بدبخت جو ہے محروم رہا اس اعزاز سے. یہ حضرت مقداد ابن اسود کی روایت ہے اور مسند احمد ابن حنبل میں. اس سے بھی زیادہ صریح حدیث وہ حضرت صوبان سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے. حضور نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے زمین کو سکیڑ دیا یا لپیٹ دیا. فرائے تو مشارے کہا وہ مغارے بہا، تو میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. وہ امتی سیب لوگوں ملک ہا، اور میری امت کی حکومت قائم ہو کر رہے گی، پہنچ کر رہے گی، ماں زوے علیہ زمین میں سے جو جو علاقے مجھے دکھا دیے گئے ہیں پوری زمین مشارق و مغارب، اس پر میری امت کی حکومت قائم ہو کر. یہ ہے وہ بنیادی چیزیں جس کی بنا پر ایک تو ہمارا یقین ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، ان نساط العادیت وہ تو آ کر رہے گی، قیامت سے قبل یہ دور بھی آ کر رہے گا. یہ گویا کہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کی گلوبل سطح پر تکمیل ہے. ایک تو یہ بات ہے جس کو میں نے بارہا بیان کیا ہے، اس لیے بھی بیان کیا ہے کہ اس سے ایک ہمت بنتی ہے، ایک امید کی کرن جو ہے دل میں روشن ہوتی ہے، اور امید ہی سے در حقیقت پھر انسان کے اندر ایک جذبہ عمل بھی ابھرتا ہے. عام طور پر میں عام طور پر کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اگر انسان کا فہم گہرا ہو اور احساس سے فرق گہرا ہو جائے تو پھر امید اور نا امیدی اس کے لیے بالکل غیر متعلق چیزیں ہو جاتی ہیں. نتیجہ نکلے نہ نکلے میرا فرض ہے مجھے کام کرنا، لیکن عام طور پر یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو عمل پر آمادہ کرنے کے لیے کسی نہ کسی درجے میں کوئی امید کی کرن جو ہے وہ بھی انہیں درکار ہوتی ہے. یہ عام انسان کی نفسیات ہے. اسی حوالے سے ہم نے ان احادیث کو بڑے پیمانے پر جو بھی ہمارے اپنے محدود وسائل و ذرائع ہیں ان کے مطابق عام کیا ہے. دوسری بات جس کا میں نے بار بار تذکرہ کیا ہے کہ یہ پہلی بات تو بڑی دل خوش کن ہے، خوش آئند ہے، امید افزا ہے، فرحت بخش ہے، لیکن اس سے پہلے کی ایک کڑوی گولی ہے اور وہ بھی احادیث سے جب بھی آگے اس کی صراحت موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے مسلمانوں پر بہت سخت وقت آنے والا ہے، خاص طور پر عالم عرب پر یہودیوں کے ہاتھوں زبردست شکست ہے، اور وہ بڑا اسرائیل جس کا کہ نقشہ انہوں نے اپنی کینیسٹ کی پیشانی پر لگا رکھا ہے، احادیث میں موجود ہے، وہ تمام ممالک ان کے ہاتھوں فتح ہوں گے، اور بہت سخت پرسیکیوشن، یہ جو جس کو ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں جس کو کتاب الفتن بھی کہا گیا ہے اور کتاب المحارب بھی کہا گیا ہے، جنگوں کی اور فتنوں کی جو احادیث ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے دجال جو المسیح الدجال ہوگا، بعض حضرات کو اس میں مغالطہ پیش آ جاتا ہے، ایک ہے فتنہ دجال، فتنہ دجال تو ایک تہذیب کا نام ہے، مادہ پرستانہ تہذیب فتنہ دجال ہے، اس وقت ہم عین اس کی منجھار میں ہیں کہ در حقیقت آج پوری نوع انسانی جو ہے مادہ پرستی کا شکار ہے، دنیا پر یقین، مادے پر یقین، مادی اسباب و وسائل پر اعتماد، ہماری ساری بھاگ دوڑ کا مقصود دنیاوی آسائش ہے، دنیاوی مفادات، یہ ہے در حقیقت فتنہ دجال، کہ جو حقیقت ہے وہ ہے آخرت، اس کے اوپر یہ ملمہ ہے دنیا کا، اس ملمے ہی کی محبت میں گرفتار ہو گئے تو دجالی فتنے میں آ گئے، اور دجل کہتے ہیں کسے، دجل اور فریب اسی کا نام تو ہے، یہ دار الغرور ہے دنیا، یہ دھوکے کی جگہ ہے دنیا، اور اس میں جو مبتلا ہے وہ دجالی فتنے میں مبتلا ہے، لیکن ایک ہے المسیح الدجال، وہ ایک شخص معین ہوگا، اس کے بارے میں اگرچہ آج تو وقت میرے لیے میرے پاس ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، لیکن چند جملوں میں واضح کر دوں، یہود کے ہاں متواتر پیشین گوئیاں تھیں، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تھی، اور ایک خود اس کی کہ ان کے ہاں بھی ایک نبی ایسے آنے والے ہیں کہ جو ان کے مسیحا ثابت ہوں گے، ان کو ہر طرح کی گندگیوں سے نجات دلائیں گے اور ان کے سیویئر بن کر آئیں گے، یہ دو پیشن گوئیاں کیا چلی آ رہی تھی، پہلی پیشن گوئی کا ظہور ہو گیا، حضرت مسیح آ گئے علیہ السلام والسلام، لیکن یہودیوں نے اپنی دنیا پرستی، اپنی شہوت پرستی، اپنی جو بھی ان کی دولت پرستی، زر پرستی، اس کی وجہ سے حضرت مسیح کا انکار کیا، نہ صرف انکار کیا، انہیں جادوگر قرار دیا، انہیں کافر قرار دیا، انہیں مرتد قرار دیا، واجب القتل قرار دیا، اور بس پڑھتے اپنے تو سوری پر چڑھا بھی دیا، تو وہ مسیح تو آئے، انہوں مانا نہیں ان کو، تو ابھی ایک مسیح کے انتظار میں ہے، ان کا مسیح ابھی آنا ہے ان کے خیال کے مطابق، اور اس آخری دور میں کوئی ان کا لیڈر ابھرے گا جو دعویٰ کرے گا کہ میں وہ مسیح، وہ المسیح الدجال، مسیح دجال، جو فریبی مسیح ہوگا، اصلی مسیح تو آئے، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ ان مسیح کے ماننے والے دنیا میں دو ہیں، یا مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں، عیسائیوں نے غلوم کیا ان کی محبت میں، انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا، لیکن بہرحال انہیں مانا تو ہے نا، مسلمانوں نے صحیح صحیح طور پر جیسے کہ ماننا چاہیے ویسا مانا، لیکن حضرت مسیح کے بارے میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے عقیدے میں ایک باریک سا فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ عیسائیوں کے عقیدے میں وہ حضرت مسیح سولی پر چڑھ گئے، ان کی موت واقع ہو گئی، پھر ریزرکشن ہوا، دوبارہ زندہ ہو گئے، پھر آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور وہ اب زندہ آسمان پر ہے، پھر وہ واپس آئے، ہمارے نزدیک وہ مسیح سولی پر چڑھے ہی نہیں، کوئی اور چڑھا ہے، جو کہ انجیل برنباس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس نے غداری کی تھی ان کے حواریین میں سے، اسی کی شکل بدل دی گئی، وہ سولی پر چڑھا ہے، حضرت مسیح کو اللہ نے زندہ ہی جو کا تو آسمان پر اٹھا لیا، وہ واپس آئیں گے، واپس آنے میں ہمارے اور عیسائیوں کے مابین کوئی فرق نہیں ہے، فرق صرف یہ ہے کہ عیسائیوں کے نزدیک وہ اصل مسیح سولی پر چڑھ کر پھر زندہ ہو کر پھر آسمان پر چڑھے، ہمارے نزدیک وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه له، انہیں دھوکے میں ڈال دیا گیا، نہ وہ صلیب پر چڑھائے گئے نہ وہ قتل ہوئے، انہیں اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ، لیکن وہ مسیح آئیں گے. تو بات نوٹ کر لیجئے کہ ابراہیمی مذاہب دنیا میں تین ہیں، یہودی، عیسائی اور مسلمان. یہ تین ابراہیمی مذاہب دنیا میں آج مانے جاتے ہیں. ویسے یہ کہ ایک علیحدہ علمی مسئلہ ہے کہ شاید ہندوستان کے مذاہب بھی ابراہیمی مذاہب کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں. برہما کا تصور ان کے ہاں شاید ابراہیم ہی کے نام کی بدلی ہوئی شکل ہے. جیسے عیسائیوں نے حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ایسے انہوں نے ابراہیم کو خدا ہی بنا دیا. یہ ساری چیزیں علیحدہ ہیں، اس کو اس وجہ سے نکال دیجئے. لیکن عام طور پر عرف عام میں تین جو ہے مذاہب وہ ابراہیمی مانے جاتے ہیں، یعنی یہودی اور عیسائی اور مسلمان، اور یہ تینوں کے تینوں مسیح کے منتظر ہیں. یہودی بھی منتظر ہے مسیح کے، اگرچہ ان کا وہ عقیدہ غلط ہے، وہ مسیح کو آ چکے، اور اب جو آئے گا وہ مسیح الدجال ہوگا، ان کا جو لیڈر ہوگا. البتہ یہ کہ ہم حضرت مسیح کے نزول کو مانتے ہیں، اور وہ ہوگا کب؟ جبکہ یہ بھٹی دہکے گی اور دجال، مسیح الدجال کی قیادت میں یہودیوں کی جنگیں مسلمانوں سے ہوں گی، اور پورا عالم عرب جو ہے ان کے ہاتھوں جو ہے اس کا تحس نحس ہو جائے گا. پھر اللہ تعالی حضرت مسیح کو نازل فرمائیں گے، اور اس کے بعد ان کے ہاتھوں ان یہودیوں کا آخری قلع قمع اور کریا کرم ہوگا. یہ ہے دوسری بات. یہ بات اصل میں ہمارے ہاں احادیث صحیحہ میں صراحت کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم پر تقریباً 100 برس ایسے گزرے ہیں کہ یہ مغربی تہذیب کے مادہ پرستانہ نقطہ نظر نے ہمیں ان حدیثوں سے ذرا بیگانہ کر دیا. قادیانیوں نے بھی کہا کہ جھوٹ ہے یہ، کوئی مسیح آسمان پہ نہ چڑھے نہ آئیں گے، وہ تو مسیح وہ تھا، وہ آ گیا غلام احمد قادیانی، وہ مسیح. ظاہر بات ہے کہ بہت بڑی تعداد میں پڑھے لکھے لوگ جو ان کے زیر اثر آئے، قادیانی ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن یہ خیالات بہت بڑے حلقے میں پھیلے. پھر خود سر سید احمد خان مرحوم نے حدیث کے بارے میں، اور ان کے جتنے بھی شاگردان رشید پیدا ہوئے، چاہے وہ غلام احمد پرویز ہو اور چاہے وہ علامہ مشرقی ہو، مختلف جو ہے، بہت بڑا ایک مکتبہ فکر ہے جس نے کہ حدیث کی اہمیت کو اس دور میں کم کیا ہے. لہذا یہ چیزیں آج تقریباً تمام پڑھے لکھے مسلمانوں کے ذہنوں سے اوجھل، لیکن یہ جان لیجئے کہ احادیث سے صحیح میں، صحیح ہیں کی احادیث، بخاری میں، مسلم میں صراحت کے ساتھ یہ ساری باتیں بتائی. اور ان کے حوالے سے جو دوسری بات میں نے آپ کو بارہا بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بھٹی جو ہے وہ دہکے گی، پوری دنیا کے مسلمانوں پر یہ عذاب آئے گا، اگرچہ بہت شدید ہوگا عرب مسلمان. اور اس کی بات بھی واضح کیوں ہوگا. ایک صاحب مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ ایسا کیوں ہے، کل ہی ایک صاحب سے بات ہوئی، بڑے یہاں کے ٹاپ کے فزیشین ہے، کارڈیک فزیشین ہے، کہ کیا وجہ کیوں مسلمانوں پر یہ سختیاں آ رہی ہیں. میں نے کہا بالکل وہی وجہ ہے جس وجہ سے یہودیوں پر اللہ کے عذاب آئے. اللہ کی ذاتی دشمنی تو یہود سے نہیں تھی، یہود کو تو ایسی ایسی تعریفیں قرآن میں ہیں، ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. ان میں سینکڑوں نبی آ گئے، 4 میں سے 3 کتابیں انہیں دے دی گئی، ایک ایک وقت میں 2-2 نبی موجود رہے. موسیٰ بھی ہے تو 7 ہارون بھی ہے، اور حضرت عیسیٰ ہے تو 7 جان کی بیپٹسٹ بھی ہے، حضرت یحییٰ بھی ہے. کتنی فضیلت ہے. پھر کیوں مردود ہوئے، کیوں مغضوب ہوئے، کیوں ملعون ہوئے؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. کیوں لعنت کی اللہ نے ان پر؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. کیوں وہ مغضوب علیہم قرار پائے؟ اپنی بدعملی کی وجہ سے. اللہ کی تو کوئی ذاتی دشمنی نہیں، وہی کام اگر ہم نے کیا ہے تو ہم کو خاص لاڈنے اور چہیتے نہیں اللہ کے. یہی مغالطہ انہیں بھی ہو گیا تھا، نحنو ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے وہی ہمارا ہے جو کچھ بھی ہے، لیکن تیرے محبوب کی امت میں زیادہ ہمارا کلیم جو ہے وہ تو قائم ہے. جبکہ دیکھتے ہیں جیسے کہ یہودیوں سے کہا گیا، فلما یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق. ایسے ہی تم لاڈلے اور چہیتے اللہ کے ہو تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے؟ کیوں نبوکدنضر کے ہاتھوں تمہارے لاکھوں قتل کروائے اور لاکھوں کو وہ قیدی بنا کر لے گیا؟ کیوں ٹائٹس رومی کے ہاتھوں تمہارے 120,000 کو ایک دن میں یروشلم میں قتل کروائے؟ کیوں یہ اب جرمنوں کے ہاتھوں تمہارے کہتے تو ہیں 7,00,000، لیکن یہ جو 12,00,000 میں تعداد ہے، 60 ہونا ہو اس میں تو کوئی شک نہیں، اس کیوں ہوا؟ یہ ہولوکاسٹ کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ تو قدیر ہے، اللہ تعالیٰ اگر واقعی تم محبوب ہوتے تو اللہ تمہیں بچا لیتا، لیکن نہیں، مغضوب ہوئے، کیوں ہوئے؟ بدعملی کی وجہ سے۔ آج وہی طرز عمل مسلمانوں کا ہو تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کا تو انصاف بے لاگ ہے، اس کے ہاں تو کوئی کسی کی رشتہ داری جو ہے وہ فیصلہ کن نہیں ہے، کسی کا کوئی نسبت فیصلہ کن نہیں ہے، نسبت تو ان کی ایسی ہے، وہ تو کہتے ہیں ہم تو سب کے سب ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ آج کا مسلمان تو سارا کا سارا محمد کی اولاد میں سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو جو بھی کوئی حسنی حسینی سید ہوں گے وہ ہوں گے واقعی، وہ کہہ لے، کلیم کر لے، ورنہ کتنی امت کی کتنی پرسنٹیج ہوگی کہ جو حضور کی نسل سے، وہ بھی نسل بیٹی سے ہے، بیٹے سے تو نسل ہے ہی نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، وہ تو کسی بھی تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ ہے ہی نہیں۔ اس اعتبار سے ہماری تو وہ نسبت نہیں جو ان کی تھی، کس وجہ سے وہ پکڑے گئے؟ اور یہ بھی میں لطیفہ مولانا امین حسن اسلائی صاحب کے حوالے سے بیان کرتا رہا ہوں، وہ چونکہ راجپوت ہیں یوپی کے اس علاقے سے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے علاقے میں جس شخص کی انتہائی توہین اور بے عزتی کرانی ہوتی تھی اس کو کسی چمار کے ہاتھ سے جوتے لگواتے تھے، اس لیے کہ اگر راجپوت کے ہاتھوں جوتا لگا تب بھی کوئی نہ کوئی عزت جو ہے برقرار تو رہی کہ میرا مارنے والا راجپوت تو ہے، لیکن جب چمار کے ہاتھوں جوتے لگواتے تھے معلوم ہوا کہ اب اس کی عزت کا تھیلا ہو گیا، اب اس کے پاس کچھ نہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اب جو مسلمانوں پر عذاب آنا ہے وہ چماروں کے ہاتھوں آنا ہے، یہ دینی اعتبار سے چمار ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو مغضوب علیہم ملعون ہیں اور ان کے ہاتھوں عذاب، معلوم ہوا کہ یہ بدترین عذاب ہے۔ اس اعتبار سے یہ دوسرا دور بھی آنے والا ہے۔ بہرحال اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ اگرچہ فوری طور پر تو یہ دور ہے، لیکن مستقل اللہ کی وہ کا وعدہ وہ موجود ہے، حضور کے دین کے غلبے کی وہ پیشین گوئی صحیح ہے، حضور کی پیشین گوئیاں 100% درست ہیں، وہ صادق المصدوق۔ اس کے حوالے سے ابھی حال ہی میں پچھلے مہینے، کچھ اس مہینے کے شروع کے دن اور کچھ آخری دن پچھلے جولائی کے، ترکی میں نے بسر کیے، اس زمانے میں وہاں کچھ حالات کا مشاہدہ بھی کیا، کچھ یہ کہ ذرا سوچتا بھی رہا تو ایک عجیب سی حقیقت سامنے آئی تھی۔ وہ آج کا جن حضرات کے نگاہوں سے وہ اعلان جو آج کی میری گفتگو کا ہے وہ گزرا ہوگا، اس کے پیشانی پر ایک شعر ہے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ظاہر بات ہے کہ امت مسلمہ ہی کے ذریعے سے رینائسنس ہونا ہے، یہ کہ کوئی اور نبی تو آنا نہیں۔ یہودی جب مغضوب کیے گئے، ملعون کیے گئے، راندہ درگاہ ہو گئے تو نبوت ان کے ہاتھ سے چلی گئی، اس لیے کہ ابھی تو نبوت آنی تھی نا، آخری نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اب تو کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی اور رسول نہیں آئے گا، لہذا جو آخری غلبہ دین کا ہونا ہے وہ بھی امت محمد ہی کے ہاتھوں ہونا ہے، علیٰ صاحب الصلاۃ والسلام، وہ کسی اور نئی کسی نبی کی امت کے ذریعے سے تو نہیں ہونا۔ اس اعتبار سے اس امت کے ساتھ خاص معاملہ یہ ہے کہ یہ اگر ایک حصے میں ڈوبے گی تو دوسرے حصے میں ابھرے گی۔ اس کا ایک خاص فینومینن میرے سامنے آیا کہ 15th century کا آپ تصور کیجئے، بلکہ تھوڑا سا اگر اور پیچھے جائیں، 13th century میں، اس کے درمیان میں خلافت بنو عباس کا چراغ گل ہوا، 1258 میں، یہ ہے فال آف بغداد، ہلاکو کے ہاتھوں بغداد کا خاتمہ، اور آخری خلیفہ مستعصم باللہ اسے گھسیٹ کر لا کر اور ایک کھال کے اندر لپیٹ کر اور گھوڑوں کے سموں تلے کچلوا دیا، خاتمہ چراغ گل ہو گیا۔ یہ دور جو ہے تقریباً 150-200 برس کا، یہ بڑا ایک انتشار کا، خلفشار کا، طوائف الملوکی کا، کہیں سے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے کہ اب عالم اسلام میں کوئی رینائسنس ہوگا تو کہاں سے ہوگا۔ اس لیے کہ خلا آتا ہے، بہت بڑی طاقت ختم ہو جائے، دوسری ابھی اس کی جگہ لینے کے لیے ابھرے نہ، تو ایک ٹرانزٹری پیریڈ ہوتا ہے. تو یہ دور ایسا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سلاطین، چھوٹی چھوٹی حکومتیں، چھوٹے چھوٹے، یہ دور ہے جن میں زیادہ تر سلاجقہ جو ہے، سلجوقی ترک، وہ چونکہ پہلے ایمان لے آئے تھے کافی پہلے، تو ان کے یہ سلطانیش جو ہے وہ تمام قائم ہو گئے تھے. اس کے بعد تھوڑا سا ایک رینائسنس شروع ہوا. رینائسنس کس طرح ہوا؟ کہ جن کے ہاتھوں اللہ نے پٹوایا تھا انہی کو اسلام کی توفیق دے دی. آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسما مل گئے کعبے کو صنم خالے سے. اس کے نتیجے میں 13ویں صدی ہی عیسوی کے اندر کچھ مملکتیں ترکوں کی ابھرنی شروع ہوئی. ہندوستان میں بھی جو انہیں ہجدام قائم ہوا تھا 1206 میں دہلی کے تخت حکومت پر قطب الدین ایبک آئے، یہ بھی ترک تھے، تمام غلام جو تھے ترک غلام تھے، خاندان غلام آیا، اس کے بعد کوئی لودھی آئے، کوئی خلجی آئے، یہ ترک سارے کے سارے اسی طرح کے لوگ. ادھر سے 1288 میں ارطغرل کے بیٹے عثمان بیگ نے اناتولیا، جو یہ ترکی کا جو ایشین حصہ ہے، اس میں حکومت قائم کی. پہلے بھی تھی وہاں چھوٹی چھوٹی مسلمانوں کی حکومتیں، لیکن ارطغرل بیگ کے بیٹے عثمان نے ذرا ایک بڑی حکومت قائم کی. اور وہ اس وقت کی جو ترکی ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ 3% صرف ہے جو کہ یورپ میں ہے، استنبول، قسطنطنیہ شہر اور اس کے ساتھ کے کچھ علاقے ہیں. ترکی کا کل رقبہ جو ہے 97% اس وقت جو ہے، جس کو ایشیا مائنر ہمیشہ سے کہا جاتا تھا، ایشیا کوچک، اس میں ہے، اور صرف 3% رقبہ جو ہے وہ یورپ میں. اسی میں وہ بڑا شہر بھی ہے، تقریباً 1 کروڑ کی آبادی کا شہر. بہرحال یہ جو ایشیا کا حصہ تھا اس کے بالکل مغربی کونے میں 1288 میں، اب دیکھیے صدی وہی ہے، صدی 13ویں ہے، 1206 شروع کا سن ہے، 1288 اس کا اختتام کا ہے. یہاں ترکوں کی حکومت خاندان غلامہ، وہاں ترکوں کی حکومت قائم ہوئی ارطغرل بیگ کے بیٹے عثمان بیگ نے بھائی. یہاں سے جو ایک عروج شروع ہوا ہے، تو اب آپ آ جائیے ذرا 100 برس کا بیچ میں، تاریخ پوری بیان کرنے کا تو موقع نہیں ہے، 15ویں صدی میں آئیے. 15ویں صدی کا فینومینن ایک بڑا عجیب فینومینن ہے کہ تقریباً 700-800 برس سے جو عربوں کی حکومت قائم تھی اسپین میں، اب اسپین کیا ہے؟ جو بر اعظم یورپ کا مغربی اور جنوبی سرا ہے، آخری ایکسٹریم ویسٹ بر اعظم یورپ کا، وہاں وہ سورج غروب ہو رہا، مغربی میں غروب بھی ہوتا ہے، سورج مغرب کہتے ہیں اسی کو، غروب ہونے کی جگہ. یورپ کے مغرب میں سورج اسلام، خورشید اسلام غروب ہو رہا ہے، مسلمانوں کی عظمت کا سورج غروب ہو رہا ہے. یہاں تک کہ 1492 میں غرناطہ کا فال ہے اور پھر ختم، بچہ نام و نشان اسلام کا نہیں رہا. اس آئیبیرین پیننسولا میں کچھ مسلمان جنہوں نے جھوٹ موٹ کی عیسائیت اختیار کر کے جانیں بچا لی، اب سنا ہے کہ کچھ وہاں پہ لوگ کلیم کر رہے ہیں، کوئی اکا دکا کوئی خاندان کے، ہم تو مسلمان ہی ہیں، ہم نے اس دور میں جو ہے اپنی جانیں بچانے کے لیے یہ ہم نے عیسائیت اختیار کر لی، تو بہت کم. لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ اب 500 برس کے بعد اگر بات سامنے آ رہی ہے، اس پورے 500 برس میں وہاں اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان نہیں ہے. لیکن یہ کب ہوا ہے؟ 15ویں صدی کا اختتام، 1492. اسی صدی کے شروع میں اسی بر اعظم یورپ کے مشرق میں خورشید اسلام طلوع ہو چکا. قسطنطنیہ کے آس پاس مغرب اور شمال اور جنوب میں تو حکومت اس سے پہلے قائم ہو چکی تھی، 1453 میں قسطنطنیہ بھی فتح ہو گیا، سلطان محمد فاتح نے فتح کیا ہے. گویا کہ ایک ہی صدی نوٹ کیجئے، 15ویں صدی عیسوی، کہ خورشید اسلام غروب ہوا یورپ کے مغرب میں، مغربی کنارے پر اسپین میں، اور خورشید اسلام طلوع ہو گیا یورپ کے مشرقی کنارے، باسفورس جو ہے جس پر قسطنطنیہ واقع ہوا وہ عین اس کا مشرقی کنارہ، اور اس سے فاصلہ کتنا ہے؟ 10-12 میل کی چوڑی، بلکہ شاید اس سے بھی کم جو ہے وہ آب نائے ہے، اس کے سوا تو کچھ نہیں. یہ ہے کہ جہاں سے جہاں میں اہل ایما صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو یہ بر اعظم یورپ کے حساب سے، پھر آپ کو معلوم ہے یہ سارے علاقے آج جو بوسنیا وغیرہ میں ہو رہا ہے یا جارجیا میں جو ہو رہا ہے، یہ سارے علاقے جو ہیں پورا جنوب مشرقی یورپ جو ہے وہ ترکوں کے قبضے میں رہا. ایک وقت میں ویانا کا محاصرہ کیے ہوئے تھی ترک فوجیں. اس کا پہلا دور جو تھا اسلام کے عروج کا، اس میں وہ جبرالٹر سے، جبل الطارق سے داخل ہو کر عرب اور بربر اور فرانس کے قلب تک پہنچ گئے. وہاں سے واپسی ہوئی ہے 732 عیسوی میں، 100 برس بعد حضور کے انتقال کے. 632 میں حضور کا انتقال ہے، 732 میں وہ تورس کے مقام پر مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، تو اس سے وہ پیچھے قدم ہٹے ہیں. ورنہ یہ کہ فرانس کے قلب تک شاید 200-250 میل کا فاصلہ پیرس سے ہے صرف اس جگہ کا، تورس کا، کہ جہاں تک مسلمان پہنچے. اس اعتبار سے ایک دور وہ تھا. لیکن اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اب وہاں غروب ہو گیا، ادھر طلوع ہوا، اور اس دور میں اب ترکوں کے زیر حکومت جو ہے، زیر انتظام و انسلام علاقہ کتنا بڑا آیا ہے. یہ سارا یوگوسلاویا اور اکثر و بیشتر ہنگری کا علاقہ، بہت سے علاقے پولینڈ کے، پورا یونان، یہ سارا تھریس کا علاقہ، یہ سارا کا سارا جو ہے یہ اسی کے ریمیننٹس ہے. یہ بوسنیا وغیرہ، اور یہ جو اب جارجیا کے اندر بھی مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے اس کی خبریں بہت کم آ رہی ہیں، لیکن کیونکہ وہ جارجیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ترک مسلمان ہے نسل، بوسنیا کا مسلمان ترک نہیں ہے، یہ وہاں کے لوکل ہے. یہ عیسائیوں کا ایک خاص فرقہ تھا جنہوں نے ان بلاک اسلام قبول کیا تھا، اس لیے کہ رومن کیتھولکس کے ساتھ ان کی جنگیں تھیں اور وہ بہت زیادہ پرسیکیوٹ کرتے تھے. تو وہ جو فرقے وارانہ ان کی کشمکش تھی، تو انہوں نے ان بلاک اسلام قبول کیا ہے بوسنیا کے علاقے میں. اسی لیے اتنی سالڈ پاپولیشن ہے وہاں پر، اور وہ ٹرک نہیں ہے، ہے وہی جو ان کی وہ قوم ہے، غالباً سلابز ہیں یا جو بھی ہے، وہ نسل ان کی وہ ہے، ترکوں میں سے نہیں. جارجیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ در حقیقت ترک مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے. بہرحال اس وقت میں نے صرف یہ مثال دی ہے کہ تاریخ سے ہمیں ایک مثال ملتی ہے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. اسی کی ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ جو اس صدی میں ہوا. اس صدی میں خورشید خلافت، اگرچہ وہ خلافت علی منہاج النبوہ نہیں تھی، یہ نوٹ کر لیجیے، وہ تو حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں جس میں کہ حضور نے 5 ادوار گنوائے ہیں. پہلا دور نبوت، جب حضور خود موجود تھے بنفس نفیس. دوسرا دور خلافت علی منہاج النبوہ. تیسرا دور ملوکیت، ملکن جبرین اور ملکن عاظن، دو دور، ایک مسلمانوں کی اپنی ملوکیت اور ایک غیر مسلموں کی محکومی، یہ دو چار دور. پانچواں دور پھر ہے کہ جو آنا ہے، جس کی میں نے شروع میں خوشخبری آپ کو سنائی کہ وہ دور وہ ہے کہ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر وہ دور آئے گا کہ نبوت ہی کے نقش قدم پر خلافت جو ہے قائم ہوگی، اور وہ جیسا کہ میں نے اس کیا اب آئے گی گلوبل ہوگی پوری دنیا میں. لیکن یہ کہ میں اس وقت اس اصل خلافت کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ بہت عظیم شے ہے، بہت بلند مرتبہ شے ہے. اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں کہ ترکی میں جو خورشید خلافت، یوں سمجھئے کہ جہنایا ہوا سورج تھا، وہ اصل سورج تو تھا ہی نہیں، سورج گرہن کے اندر جیسے ہوتا بے نور سورج، وہ غروب ہوا اس صدی کے آغاز میں. اس کے بھی کچھ مراحل ہیں، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ نوٹ کر لیں ہسٹوریکلی. واقعہ یہ کہ میں نے بھی یہ تفاصیل پہلے نہیں پڑھی تھی. آدمی اپنے کام میں، اپنے ملک میں لگا ہوا ہے، سارے وقت اس میں صرف ہو رہے ہیں، تو ان چیزوں کا 2 سال پہلے اسپین کو بھی IMA جو ہے، اسلامک میڈیکل ایسوسیشن آف نارتھ امریکہ، ان کا کنونشن اسپین میں ہوا تھا، وہاں انہوں نے گیسٹ اسپیکر کی حیثیت سے بلا لیا تھا، تو اسپین دیکھ لیا تھا، ورناٹا بھی دیکھا میری آنکھوں نے، ولیکن تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں. اب 2 سال بعد ان کا پھر استنبول میں ہوا، قسطنطنیا جس کا نام تھا کبھی، اب تو وہ استنبول ہے، اور استنبول اصل میں اسلام بول ہے، اسلام بول کی شکل بدل دی ہے ان لوگوں نے، ورنہ یہ در حقیقت اس کا نام قسطنطنیا سے بدل کر ترکوں نے اسلام بول یعنی دارالاسلام بنایا تھا، اب وہ استنبول بن گیا ہے، اس کا اصل نام جو ہے اسلام کو تاکہ اس میں سے مست کر دیا جائے. بہرحال اب وہاں پہ 7 دن جو ہے وہ بھی اسلامک میڈیکل ایسوسیشن آف نارتھ امریکہ ہی کی مہربانی کہیے کہ مجھے وہاں 7 دن مجھے بسر کرنے کا موقع ملا. تو پھر میں نے ذرا آس پاس کے حالات اور تاریخ کا بھی دوبارہ مطالعہ کیا، دیکھا تو یہ جو وہاں پر یہ جھوٹ موٹ کی خلافت، یا یہ سورج جو گرہن شدہ سورج تھا خلافت کا، یہ جو غروب ہوا ہے یہ چار مرحلوں میں ہوا. اس کا پہلا مرحلہ کیا ہوا ہے 1911 کی، بلکہ مرحلے تو تین ہیں لیکن پہلا مرحلہ جو ہے وہ اس کا ایکسائٹنگ کاز ہے. سبب کیا ہوا، کیوں ختم ہوئی یہ خلافت جو ملوکیت تھی، اصل میں یہ بادشاہی تھی، مسلمانوں کی بادشاہی تھی. اچھے بادشاہ بھی آتے تھے، برے بھی آتے تھے. پھر یہ کچھ نہ کچھ اسلام کے شاعر، اسلام کے قوانین، کم سے کم پرسنل لا، سارا کا سارا وہ تو اسلام کے مطابق تھا، بلکہ زمین کا پورا بندوبست بھی خالص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے مطابق تھا کہ زمین کسی کی ملکیت نہیں تھی، سب مسلمانوں کے بیت المال کی ملکیت، اور ہر شخص خراج دیتا تھا جو بیت المال کو جاتا. اور یہ موروثی مزارعت بھی نہیں تھی کہ ایک باپ کے پاس جو زمین ہے بیٹے کو ضرور وہ زمین منتقل ہو جائے گی، اثر نو اس کو وثیقہ ملتا تھا کہ ہاں اب تم حکومت کے گویا کے کاشتکار ہو، تم خراج دو گے. یہ نظام بھی 1924 تک اصولاً قائم رہا. یہ خلافت کا نظام جو میں نے پھر کہا، ادھوری خلافت کہہ لیں، گرہن شدہ سورج کہہ لیں خلافت کا، اس کے خاتمے کا آغاز ہوا تھی 1911 میں جنگ بلقان ہوئی. یہ پورا علاقہ جو یورپ کا ترکوں کے قبضے میں تھا، بلقان وار، اور اس میں پے بپے شکستیں ہوئیں، سارے ترکی مقبوضات نکلنے شروع ہو گئے ترکوں کے ہاتھ سے. یہ صدمہ وہ تھا کہ جس کی بنا پر ترکوں کو غور کرنا تھا. جو کوئی محب وطن تھے، کوئی محب قوم تھے، ان میں محب اسلام بھی تھے، کہ کیا مصیبت ہے یہ، کیوں ہم شکستوں پر شکستیں کھا رہے ہیں، کیوں ہمارا حال اب اتنا پران جو کمزور ہو گیا ہے، ہے جرم ضعیفی کی سزا برگ مفادات، سبب کیا ہے. اس میں پھر ایک تصور ابھرا ہے کہ جنہوں نے یہ خیال ظاہر کیا یہ اسلام ہے سارے مسائل کی جڑ، ہمیں مغرب کی نقالی کرنی چاہیے، اس کی تہذیب، اسی کے اصول اختیار کرنے چاہیے، یہ اسلام دقیہ روسی ہو گیا ہے، اور اس اسلام سے جب تک ہم اپنا تعلق جو ہے منقطع نہیں کریں گے، کم سے کم ملی سطح پر، حکومت کی سطح پر، سیاسی سطح پر، ہماری بیماری دور نہیں ہوگی. یہ ینگ ٹرکس کہلاتے ہیں، اور تاریخی طور پر اب یہ ثابت ہے کہ یہ یہود کے زیر اثر تھے. ایک یہ بات بھی کہی گئی ہے، میں نے وہ مضمون بھی شائع کر دیا تھا ندائے خلافت میں، عالم عرب میں یہ کہا گیا ہے کہ عربوں میں بھی جو پھر بغاوت پیدا ہوئی ہے پہلی جنگ عظیم کے خلاف کے دوران ترکوں کے خلاف، وہ بھی ریئیکشن تھا ان ینگ ٹرکس کے خیالات کا ایک رد عمل تھا جو عربوں میں پیدا ہوا. یہ تو ایک ہے ہسٹوریکل معاملہ، کسی ہسٹری کے محقق کا موضوع ہو سکتا ہے کہ فیصلہ کرے کہ پہلے وہ انڈا تھا یا پہلے مرغی تھی، پہلے عربوں میں پیدا ہوا نیشنلزم اور پہلے یا ترکوں میں پہلے پیدا ہوا، کس کا نیشنلزم جو ہے وہ ریئیکشنری تھا، کس کا جو ہے وہ ابتدائی تھا، یہ ایک علمی بحث ہو جائے گی. لیکن ایک ہی وقت میں مسئلہ پیدا ہوا، تو وہ جو ینگ ٹرکس تھے انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں جمہوریت اختیار کرنی چاہیے، یہ خلافت کا نظام جو ہے یہ اب ہمارا کم سے کم اس شکل میں خلافت، ملوکیت، سلطانیت یہ نہیں چل سکتی. لہذا پہلا قدم انہوں نے یہ اٹھایا ہے کہ 1920 میں گرینڈ نیشنل اسمبلی قائم، اسمبلی کے ہاتھ میں اب اختیارات ہوں گے، قانون سازی کے، بجٹ کے، کیا ایلوکیشنز ہے، کیا خرچ کرنا ہے، کیا فورن پالیسی ہوگی، اسمبلی کے ہاتھ میں. لیکن خلافت اور سلطانیت دونوں برقرار رکھی. اب یہ دو الفاظ علیحدہ علیحدہ سمجھ لیجیے، سے مراد کیا تھی، جو خلیفہ ہوتا تھا ترکی کا اس کی دو حیثیتیں تھیں، خلیفہ ہونے کے اعتبار سے وہ پورے عالم اسلام کا خلیفہ تھا، وہ صرف سلطنت عثمانیہ کا خلیفہ نہیں تھا، خلافت تھی پورے عالم اسلام کی. اور یہ خلافت نوٹ کیجئے کہ فار 4 لانگ سینچریز انکویسچنڈ رہی ہے، کسی نے چیلنج نہیں کیا. خلافت بنو امیہ کو چیلنج کرنے والے تو بار بار اٹھتے رہے، حضرت حسین ابن علی کھڑے ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، حضرت حسن زکیہ جو ہے کھڑے ہو گئے وہ خلافت بنو عباس کے خلاف. تو خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس کے خلاف تو بغاوتیں ہوتی رہی، لیکن 400 برس سے، اس لیے کہ یہ 1520 میں خلافت کا اعلان کیا انہوں نے، حکومتیں تو ان کے قائم ہیں 1288 سے، اس سنتنیا بھی فتح ہو گیا تھا 1453 میں، لیکن خلافت جو ترکوں نے حاصل کی ہے اور اس کا دعویٰ کیا ہے وہ حجاز کو اور مصر کو فتح کرنے کے بعد، پھر یہ 1520 سے 1920 تک پورے عالم اسلام نے ان کی خلافت تسلیم کی، کوئی بغاوت اس کے خلاف، یعنی جہاں بھی ہندوستان میں کوئی بادشاہ بنتا تھا تو وہاں سے سند آتی، خلیفۃ المسلمین کا نام پڑھا جاتا تھا خطبوں کے اندر، چاہے حکومت اس کی نہیں ہے، حکومت تو یہاں مغلوں کی ہے، کہیں کسی اور کی ہے، کہیں صفویوں کی ہے، کہیں کسی اور کی ہے، خلافت عثمانی جو ہے، جو سلطنت عثمانی ہے، وہ تو سارے عالم اسلام میں نہیں تھی. تو دو حیثیتیں تھیں ترکی کے خلیفہ کی، کہ خلیفۃ المسلمین ہونے کے اعتبار سے وہ پورے عالم اسلام کا خلیفہ تھا، لیکن سلطان وہ تھا سلطنت عثمانیہ کا، وہاں اس کی حکومت تھی بالکل. یہ سلطنت عثمانیہ ابھی دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں سے ہے، صرف رومن امپائر ہے جو اپنے زینت کا، جو اس کا دور تھا عروج کا، وہ اس کے پیرلل دنیا میں رہی ہے، کہ تین بر اعظموں پر محیط، پورا شمالی افریقہ، پورا مغربی ایشیا، حجاز اور یمن تک، یہ پورا جو ہے مڈل ایسٹ جس کو آپ کہتے ہیں، شام اور عراق اور فلسطین، یہ سب، پھر پورا ایشیا کوچک، پھر یہ کہ مشرقی یورپ کا بہت بڑا علاقہ، یہ سارا کا سارا جو ہے یہ تین بر اعظموں کے اوپر یہ خلافت، یہ ان کی سلطنت رہی. خلافت اور سلطنت کو علیحدہ کر لیجیے، سلطنت صرف ان علاقوں پر تھی، سلطان تھے یہاں کے، خلافت پورے عالم اسلام کی تھی، خلیفہ تھے مسلمانوں کی. تو انہوں نے یہ کیا کہ گرینڈ نیشنل اسمبلی قائم کر دی 1920 میں، کہ جو بھی نظام حکومت ہے، مملکت ہے، پالیسیز ہے، فورن پالیسی ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیجسلیشن ہے، وہ تو اس کے ہاتھ میں ہوگی. البتہ یہ کہ ایک فگر ہیڈ کی حیثیت سے، ایک جیسے جمہوری صدر ہوتا ہے، وہ یہاں پر وہ یہ رہے گا، خلیفہ بھی رہے گا. یہ 1920 میں ہوا. اور یہ بات بہت اہم ہے کہ علامہ اقبال نے یہاں تک تائید کی کہ یہ جو گرینڈ نیشنل اسمبلی قائم ہوئی ہے یہ صحیح اسٹیپ ہے. اب بہرحال دور، اس دور کا، دور حاضر کا تقاضا ہے کہ عوام کو معاملات کے اندر دخیل کیا جائے، ان کی رائے شامل ہو، بشرطے کہ وہ قائم ہے، سلطان اور خلیفہ کا منصب قائم ہے. یہ گویا کہ ایک طرح سے آج کا امریکہ کا صدارتی نظام بن گیا تھا، صدر ہے، ایگزیکٹو ہیڈ وہ ہے، لیکن کانگریس، لیجسلیٹر جو ہے وہ کانگریس کی. اس طریقے سے 1920 میں جو پہلا قدم اٹھا ہے وہ بہت حد تک امریکہ کے موجودہ صدارتی نظام کے مطابق ہو گیا تھا کہ خلیفہ اور سلطان، وہ تو موجود ہیں عبدالحمید، لیکن یہ کہ اس کے بعد جو اصل یہاں کا نظام ہے حکومت کا اور یہاں کے قانون سازی جو ہے، وہ سارا کا سارا معاملہ گرینڈ نیشنل اسمبلی کے. میں صرف نوٹ کرا رہا ہوں کہ علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں کی تائید، اور انہوں نے کہا کہ یہ ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ، یہ بالکل اسلام کی روح کے مطابق ہے، یہ ہونی چاہیے. لیکن یہ کہ 1920 کے بعد، دو سال بعد 1922 میں، انہوں نے اب نیا قدم اٹھایا کہ سلطانی بھی ختم، اب صرف خلیفہ خلیفہ، گویا کہ اب اس کی حیثیت صرف پوپ کی رہ گئی، اس کا حکومت کا کوئی اختیار جو صدر کا ہے وہ نہیں رہا، بلکہ پوپ کا ایک نظام. دو سال انہوں نے عبد المجید آفندی کو خلیفہ بنایا، پپٹ تھا وہ، کوئی اس کی حیثیت نہیں تھی، لیکن گویا کہ پوپ کے درجے میں اسے برقرار رکھا، باقی ساری حکومت جو ہے وہ گرینڈ نیشنل اسمبلی اور کیبنٹ کے ہاتھ میں آ گئی. لیکن چونکہ وہ عبد المجید آفندی صاحب جو ہیں آخری خلیفہ، انہوں نے کچھ ریشہ دوانی کی، آخر کچھ یاد تو آتی ہے نا، اپنی پرانی یادیں کہ یہ منصب جس پر میں بیٹھا ہوا ہوں اس کے اصل اختیارات کیا ہوتے تھے، تو وہ کچھ اپنی اس پوپ کی حیثیت پر مطمئن نہیں ہو سکے. شاید یہ بھی ہو کہ اسلام میں ایسا منصب کوئی ہے ہی نہیں، وہ یہ بالکل اسلام کے تو روح کے بالکل مناسب ہے. تو انہوں نے کچھ پرپرزے نکالنے کی کوشش کی، تو 1924 میں پر مصطفیٰ کمال نے بالکل ختم کر دیا، نام و نشان مٹ گیا، وہ خورشید جو گہنایا ہوا تھا وہ بالکل غروب ہو گیا. یہ ہے چار ادوار جن کے اندر سبب اصل 1911 کی بلقان وار، پھر اس کے بعد جو جنگ عظیم دوم ہوئی اس میں عربوں کی طرف سے بغاوت، اور ترکی کا صرف ایک ایشیائی کوچک میں آ کے محدود ہو جانا، جنگ ٹس کے ہاتھ میں قیادت کا آ جانا، اسی کا سر خیل یہ مصطفیٰ کمال پاشا سے اتاتر خالص سیکولر کر دیا انہوں نے ملک کو، مذہب کو، صرف مسجد، نماز، روزہ، اس تک، اور اس میں بھی عربی زبان نہیں، نہ عربی میں اذان ہوگی نہ عربی میں نماز پڑھی جائے گی، لباس مغربی جو ہے وہ لازم، پرسنل لا بھی جو رومن ہے وہ پرسنل لا، نکاح طلاق کے سارے قوانین بھی مسلمانوں کے ختم، یہ ایک انتہا ہے. اس درجے تک شاید پوری دنیا میں کوئی مسلمان ملک نہیں گیا سیکولرزم کی اس انتہا تک جس انتہا تک کہ ترکی گیا. اب یہ اس کے کیا کیا اسباب تھے، کیا رد عمل تھا، عربوں کی بغاوت کا کیا رد عمل تھا، یہ دوسرے معاملات ہیں، یہ پھر فلسفہ تاریخ کا مسئلہ ہے، میں اس وقت صرف تاریخی حقائق دلوا رہا ہوں. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس نوعیت کی خلافت کا خورشید گہنایا ہوا بے نور وہ پاکستان میں طلوع ہو گیا ہے. اب آپ بر اعظم یورپ کو بھول جائیے، بر اعظم ایشیا میں آئیے، بر اعظم ایشیا کے مغرب میں وہ خورشید خلافت گہنایا ہوا، خورشید خلافت بے نور، خورشید خلافت غروب ہوا، وہی گہنایا ہوا بے نور سورج پاکستان میں طلوع ہوا. 1947 میں پاکستان وجود میں آیا بالکل معجزہ، کوئی توقع نہیں، بڑے سے بڑے مسلم لیگی کو یہ امید نہیں تھی کہ پاکستان بن جائے. ایک سال پہلے قائد اعظم نے کیبنٹ مشن پلان کو مان لیا جو نگیشن تھی پاکستان، آزاد پاکستان کا کوئی تصور باقی نہیں رہا، وہ تو تین زونز میں سے ایک زون رہ گیا. تو اللہ کی خاص مشیت، اللہ کا فیصلہ، جس کے پھر دوسرے اسباب ہوں گے کیوں ہے یہ فیصلہ، یہ مشیت ہے کیا، کیا اللہ کو یہاں کرنا مقصود ہے، کیا اس کی مشیت ہے، کیا اس کی حکمت ہے، لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہے. لیکن یہ واقعہ ہے کہ پاکستان کا قیام معجزہ تھا، اس کے 1.5 سال کے اندر اندر ایک دوسرا معجزہ ہو گیا، اور وہ بھی واقعہ ہے معجزہ. 20ویں صدی کا وقت، مادہ پرستی کا غلغلہ پوری دنیا میں، سیکولرزم کا سکہ رواں ہے پوری دنیا میں، اور پاکستان کی دستور ساز اسمبلی اعلان کرتی ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات کا اصل حاکم اللہ، اور ہمارے پاس جو بھی اختیار ہے اللہ کا عطا کرتا ہے، ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی ہے، ہماری ذاتی نہیں ہے. اور ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی ہونے کے ناطے وہ جو اصل اتھارٹی ہے اللہ، اس نے جو حدود قائم کر دی ہے، جو لمیٹیشنز عائد کر دی ہے، صرف اس کے اندر استعمال ہو سکتی ہے. یہ ان ایسنس اصل بنیادی طور پر یہی خلافت ہے. خلافت کہتے ہیں جیسے خلافت در حقیقت نفی ہے حاکمیت کی. حاکمیت اگر آپ عوام کی کہیں گے تو وہ جمہوریت ہو گئی، حاکمیت عوام ہے، جو چاہے قانون بنا دے، اختیار ان کے ہاتھ میں. وہاں تو گنتی کی بات ہے، بندوں کو گنا کرتے تولا نہیں کرتے، دو مردوں کی شادی کو لیگلائز کر دیجیے، زنا کے لائسنسز ایشو کیجیے، تو چاہے کریں، شراب کو حلال ہی نہیں طیب قرار دے دیں، شراب پینا لازم کر دیں، سب کر سکتے ہیں، لیکن تو میجورٹی رول ہے. وہ ہے کفر، وہ ہے شرک، بدترین شرک. لیکن یہ کہ جب یہ مان لیا جائے کہ نہیں ہم دستبردار ہو گئے، حاکمیت کا دعویٰ ہے ہی نہیں ہمارا، ہم تو خلافت کے مدعی ہیں، حاکم اللہ ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آ گئی. ہمارے پاس جو بھی اختیار ہے وہ اللہ کا عطا کرتا ہے، اللہ نے جو حدود قائم کر دی ہے ان کے اندر اندر استعمال ہو. گویا کہ اصولی نظری اعتبار سے پوٹینشلی خلافت پاکستان میں 1949 میں قائم ہو چکی، عملاً نہیں ہوئی، بے نور ہے. بلکہ لطیفہ مجھے کل ہی ایک صاحب نے یاد دلایا، انہیں صاحب نے، میرے پرانے ساتھی ہیں، کلاس فیلو ہیں، انہوں نے یاد دلایا، لطیفہ میں نے ہی عزم میں لکھا تھا جب قرارداد مقاصد پاس ہوئے، کچھ عرصہ گزر گیا تھا 1-2 سال، اور نظر یہ آیا کہ یہ تو بس کوئی نتیجہ تو نکلا ہی نہیں. مولانا مودودی کے الفاظ یہ تھے، انہوں نے تبصرہ کیا تھا، یہ ایسی بارش ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی ٹھنڈی ہوائیں آئیں اور نہ اس کے بعد کوئی روئیدگی پیدا ہوئی، یہ عجیب بارش ہے جو ہوئی ہے، یہ خلاف، یہ جو قرارداد مقاصد کی بارش ہے. ورنہ حقیقی بارش ہوتی ہے تو پہلے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، یرسل الریاح بشرم بین یدی رحمتہ، ہی اللہ اپنی رحمت سے پہلے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بھیجتا ہے، لوگ خوش ہو جائیں کہ اب آنے والا ہے باران رحمت کا، نزول ہونے والا ہے. تو اس قرارداد مقاصد پہلے وہ بھی نہیں تھے. پھر بارش ہو چکتی ہے تو کوئی سبزہ نظر آتا ہے زمین میں, کوئی روئیدگی ہوتی ہے, کچھ جلسل ہوتے ہیں, کچھ وہ بھی نہیں ہوا. تو یہ ایک ایسی بارش ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی ٹھنڈی ہوا چلی نہ اس کے بعد کوئی روئیدگی ہوئی. یہ تو بہرحال ایک بڑا مہذب انداز ہے تبصرہ کرنے کا قرارداد مقاصد کی اصل حیثیت پر. ایک صاحب نے مجھے بتایا, میں حیران تھا, مال روڈ پر میں میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اس وقت, وہ لا کالج کا اسٹوڈنٹ تھا, اور مجھے ابھی تک وہ اسپاٹ بھی یاد ہے, وہ زمزمہ جی توپ ہے لوور مال پر. وہاں سے ہم جا رہے تھے کہ ایک صاحب گزرے بڑی سی کار میں, بڑی لمبی داڑھی سفید, کہنے لگے اس کو دیکھا تم نے؟ میں نے کہا دیکھا, وہ بہت ایک آدمی ہے. کہنے لگے اس کی داڑھی کو لوگ کہتے ہیں یہ قرارداد مقاصد لٹکائے پھرتا ہے, اس لیے کہ بدترین آدمی ہے اپنے کاروبار میں, نہ اس کی زبان کا کوئی اعتبار ہے, نہ اس کے وعدے کا کوئی اس کو پاس ہے, داڑھی اتنی لمبی لٹکا رکھی ہے, تم کاروباری حلقے میں اس کی داڑھی کو کہتے ہیں یہ قرارداد مقاصد. جیسے اس کی سیرت و کردار میں یہ داڑھی ہے, ویسے ہی پاکستان کے دستور میں قرارداد مقاصد. یہ بڑا کثیف لطیفہ ہے, لیکن بہرحال یہ کہ حقیقت کو واضح کرنے کے لیے بعض اوقات یہ کثیفے جو ہیں بہت مفید ہوتے ہیں. کہ فریب کے بڑے کاسمیٹک قسم کے چند اقدامات, نیم دلانا قسم کے اقدامات, شریعت کورٹ قائم ہو رہی ہے تو دو ہتھکڑیاں دو بیڑیاں پہنا کر, اب اس کو اگر قرارداد مقاصد دستور کا جز بنا دیا ہے تو ساتھ ہی جو اس کے منافی چیزیں ہیں وہ بھی دستور میں برقرار ہیں. ہائی کورٹ فیصلہ دیتی ہے کہ نہیں صاحب قرارداد مقاصد باقی تمام پروویژن کو اوور رول کر دے گی, سپریم کورٹ کہتی ہے نہیں یہ اوور رول نہیں کر سکتی, بس یہ بھی ایک دفعہ ہے جیسے بقیہ دفعہ ہے. ایک یوں سمجھیے کیوس ہے ملکی اعتبار سے یہاں پر, لیکن اصولی اعتبار سے پاکستان کا قیام یہ بھی در حقیقت خورشید خلافت کا طلوع ہے. قرارداد مقاصد کا پاس ہونا یہ بھی اصولی نظری اعتبار سے پوری قوم کے نمائندوں کی طرف سے یہ اعلان ہے کلمہ طیبہ کا, لا الہ الا اللہ, جس کا گویا کہ اقرار کیا گیا قرارداد مقاصد. اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ آگے کی جو صورت ہے وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. اس وقت اب اس پس منظر میں کہ اگرچہ اصولاً نظری اعتبار سے اس ملک میں وہ خورشید خلافت طلوع ہو چکا ہے, آج اس وقت جو صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ ہم بالکل ایک دوراہے پر, آخری جس کو کہتے ہیں وہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار جو قرآن میں آیا ہے, تم آگ کے گڑھے کے بالکل کنارے پر پہنچ چکے ہیں. آج ہم بالکل اس طرح سے پہنچ چکے ہیں کہ یا قدم ہمارا ایک گرے گا اور خالص سیکولرزم مصطفیٰ کمال والا یہاں آئے گا. یہ منافقت والا اسلام اب یہاں نہیں چل سکتا, یہ بات واضح ہو چکی ہے. اس لیے کہ یہ اوپر اوپر کا اسلام, قرارداد مقاصد والی خلافت اور صرف فیڈرل شریعت کوڈ کی حد تک خلافت, اس نے اس معاملے کو یہاں پر ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے جو بھی فیڈرل شریعت کوڈ کے اس پر ججز ہیں, جنہوں نے متفقہ فیصلہ دیا ہے, تاریخ ساز فیصلہ دیا ہے سود کے بارے میں, اتنا مدلل دیا ہے کہ شاید دنیا میں کوئی تصنیف اس وقت ایسی موجود نہیں ہے جو اتنی مدلل ہو جتنا کہ اس کورٹ کا یہ فیصلہ مدلل ہے. اور یہاں جتنے بھی لوگ ہیں بڑے بڑے پھنے خاص دانشور بنے پھرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بینکنگ کا معاملہ جو ہے وہ علیحدہ ہے اور بینک انٹرسٹ جو ہے وہ سود نہیں ہے, سب کو کہا ہے آؤ اور ثابت کرو, اور سب بالکل فیل ہوئے, کوئی دلیل نہیں لا سکا. بڑے سے بڑے لوگ ایس ایم ظفر سے لے کر اور خالد اسحاق صاحب تک سب جو ہے وہاں پر چپ ہو کر رہ گئے کہ کوئی کسی کے اندر کسی کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں. یہ سارا کا سارا ہو چکا ہے اور وہ کورٹ کا ورڈکٹ آ گیا. اب وہ ہڈی پھنسی ہوئی ہے, نہ وہ اگلتے بنے نہ نگلتے بنے. ظاہر بات ہے ایک ہی بات ہوگی, یا نگلے, نگلنا بہت مشکل ہے. پوری دنیا سے لڑ جانا, پورا دنیا کا فسکل آرڈر جو ہے اس کو چیلنج کر دینا, امریکہ اور آئی ایم ایف اور ان تمام ورلڈ بینک وغیرہ کے حوالے سے آپ جنگ موڑ کے لیں, یہ خیال اس کو محال اس کو جنوں. نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ اسپوکس مین جو ہے, چاہے اس کو آپ کہہ دیں ایک آدمی رکھ چھوڑا ہے, کچھ علماء نے اس کا نام رکھا ہے وزیر مملکت برائے مخالفت شریعت آصف احمد علی صاحب, ان کا جو اصل پورٹ فولیو ہے وہ یہی ہے,
وزیر مملکت برائے مخالفت شریعت، ایک وہ مولانا عبدالستار نیازی بٹھائے ہوئے ہیں، ایک ادھر کا بھی ایک ادھر کا بھی. سیاست تو در حقیقت اسی ڈھونگ کا نام ہے کہ وہ ادھر کی بولی بولتے رہے، ادھر کی بولی بولتے رہے. لیکن اصل بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب سیدھی سیدھی بات ہو کر رہے گی، ہم واقعتاً ایک بڑے زبردست دوراہے پر اس وقت ہیں. لیکن میں اس کے حوالے سے پہلے ذرا چاہتا ہوں کہ عالمی سطح پر بھی، اس لیے کہ میری گفتگو جو ہے وہ تو عالمی سطح سے متعلق بھی ہے. جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں آج، سحر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں، اور اس کو یہ محاورہ ہے، اس کو کہیے شرق و غرب میں، ہر جگہ فساد رونما ہو چکا ہے. سحر الفساد فی البر والبحر، کیوں ہوا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، اللہ ظالم نہیں ہے، مانا بظلام للعبید، بسبب لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے. میں نے عرض کیا کہ کل ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ یہ مسلمانوں پر یہ ساری برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر کیوں ہو رہا ہے؟ دعوے دار بھی تو یہی ہے نا، اسلام کے ٹھیکے دار بھی تو یہی ہے، زیادہ ظاہر بات ہے کہ ان کی ذمہ داری زیادہ ہے. پھر ان میں سب سے بڑھ کر ذمہ داری عالم عرب کی ہے، جن کی مادری زبان میں اللہ نے اپنا یہ آخری کلام نازل فرمایا، تو جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے. وہ غلطی کریں گے تو جیسے کہ نبی کی بیویوں سے کہا گیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کے مالک نہیں ہو، اگر تم کوئی غلط حرکت کرو گی تو دگنی سزا ملے گی. وہی معاملہ ان کا، پوری عرب قوم کا، ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود. اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ ذرا ایک برڈ آئی ویو لے لیجئے اس وقت، ظہر الفساد بالبر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ مزہ چکھائے انہیں ان کے کچھ کرتوتوں.
یہ جو سزائیں آ رہی ہیں، جو بلائیں آ رہی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں. اعمالکم اعمالکم، تمہارے اپنے عمل تم پر حکمران ہو جاتے ہیں. پورے عالم اسلام میں جو رجیمز ہیں، ڈکٹیٹرز ہیں، بادشاہ ہیں، عمراء ہیں، ان کے محل ہیں سجے ہوئے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے یہ ذرائع ہیں. فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹ آئیں. جیسے کہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑی کوئی مصیبت جو ہے جگا دیتی ہے. اس سے اگلی سورت جو ہے تو سورہ سجدہ، آپ کو اس کے سورہ لقمان کے بعد جو آتی ہے اس میں وہ آیت بھی ہے، وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انہیں مزہ چکھائیں گے اس بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذابوں کا، شاید کے لوٹ آئے، جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں، نیند کے ماتے جو ہے بیدار ہو جائیں. اس اعتبار سے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا، مجھے اس لیے زیادہ اس وقت لذت محسوس ہو رہی ہے کہ میں بھی ایک سیر کر کے آیا ہوں. میں نے اس علاقے کو دیکھا ہے جو 400 برس تک دار الخلافہ رہا ہے، اس شہر میں 7 دن بسر کر کے آیا ہوں. اس شہر میں بھی 1 دن بسر کیا ہے جہاں وہ عثمان بیگ کی پہلی حکومت قائم ہوئی تھی، بروسا، اسے اب برسا کہتے ہیں، بروسا، جو پہلی 1288 میں مملکت قائم ہوئی ہے، وہ اس کا دار السلطنت بروسا تھا. یہ تو پھر 1453 میں جب فتح ہوا ہے قسطنطنیہ، تو پھر اس کا نام اسلام بول رکھا گیا، اور پھر یہ دار الخلافہ 1520 سے 1920 تک، بلکہ کہنے کو 1924 تک، 404 برس تک یہ پورے عالم اسلامی کا دار الخلافہ یعنی خلافت اسلامی کا صدر مقام رہا. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل، ذرا زمین میں گھومو پھرو، پھر دیکھو کیا انجام ہوا ان قوموں کا کہ جو پہلے تھیں. کان اکثرہم مشرکین، ان کی اکثریت مشرکوں پر مشتمل تھی. یہ ذرا تھوڑی سی وضاحت یہاں کر دوں کہ شاید ہم سمجھیں گے ہم سے کیا سروکار، ہم تھوڑے مشرک ہیں، ہم تو موحد ہیں، کلمہ طیبہ، توحید کے مطلع کرنے والے. اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، سب سے بڑا شرک انسانی حاکمیت کا دعویٰ. پوری پوری قومی سطح پر ہم مشرک ہیں. پاکستان کہہ سکتا ہے پھر بھی کہ ہم نے تو طے کر رکھا ہے صاحب خلافت، اس کا قرارداد مقاصد میں لیکن بقیہ جہاں سوورنٹی ہے، سوورنٹی آف دی پیپل، یہ خدائی کا دعویٰ ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری. جو کوئی بھی حاکمیت کا مدعی ہو کر سامنے آتا ہے وہ فرعون ہے، وہ نمرود ہے، وہ خدائی کا دعوے دار ہے. اس اعتبار سے شرک صرف یہی نہیں ہے کسی بت کو سجدہ کر لیا، زر پرستی بھی شرک ہے. دائس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ. نام عبد الرحمن ہے، ہے عبد الدینار، ان کا دین ان کا ایمان پیسہ ہے. پیسہ جو ہے آئے چاہے حرام سے آئے، اور معلومہ معبود تو پھر پیسہ ہے، درہم و دینار ہے. نام رکھنے سے عبد الرحمن سے کیا نام بن جائے گا، کیا حقیقت بدل جائے گی؟ تائس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. تو کان اکثرہم مشرکین، ان کی اکثریت مشرکوں پر مشتمل تھی. اس وقت ذرا برڈ آئی ویو لیجیے کہ حال کیا ہے. سب سے پہلے عرب اسرائیل جو یہ دنیا ہے، اس کے جو چند ریسنٹ ایونٹس ہیں ان کو نوٹ کر لیجیے. عراق کے خلاف نئی جارحیت تین حصوں میں اس کو تقسیم کرنے کا فیصلہ ہو چکا. پہلے کردستان کو علیحدہ کیا، اب وہ جنوبی عراق، اور اس کا کچھ تھوڑا سا ریلیکٹنس رہا، کچھ تھوڑا سا. اس لیے کہ یہ وہ ایونٹ ہے جس کو کہ ان کے عرب دوست بھی پسند نہیں کر رہے، تو تھوڑے سے چند دن ڈیلے کیا فیصلہ. اس لیے کہ مصر نے بھی ناپسند کیا، شام نے بھی ناپسند کیا، ان کے سارے الائز سعودی عرب بھی ناپسند کر رہا ہے، سوائے کویت کے، سوائے ایک ملک کے، باقی سب کے سب ناپسند کر رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹکڑے کرنے پر تلے ہوئے. بلکہ سب سے اہم بات میں یہ کہوں گا کہ بہت نمایاں رائے آئی ہے ایران کی، حالانکہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے شیعوں کی حمایت میں، اس نام سے، ظاہری اعتبار سے، کہ چونکہ جنوبی عراق جو ہے 32 جو پیرلل ہے، 32nd پیرلل کے نیچے جو ہے، یہ عظیم اکثریت ہے شیعوں کی، اور شیعوں پر ظلم کر رہا ہے صدام حسین، بمبارڈمنٹ کر رہا ہے. ان کی حفاظت کے لیے یہ وہ جو زون بنایا گیا ہے کہ اس میں ان کا کوئی جہاز نہیں آئے گا، آئے گا تو مار گرایا جائے گا. اور اب شروع ہو چکے ہیں امریکی جہاز جو ہے وہ وہاں پر پرواز کر رہے ہیں. تو یہ کہا تو ہے شیعوں کی حمایت. ایران نے جو بات کہی ہے بڑی متوازن بات کہی ہے کہ واقعتاً شیعوں پر ظلم بند ہونا چاہیے، لیکن یہ جو شکل اختیار کی جا رہی ہے یہ در حقیقت عراق کی تقسیم کے لیے کی جا رہی ہے، جس کے حق میں ہم نہیں ہیں. اس وقت صورت یہ بن گئی ہے کہ چونکہ تمام یہ مسلمان ممالک بھی سوائے ایک کویت کے اس کے خلاف ہیں، زیادہ کچھ تھوڑا سا وقت اس میں گزرا ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا اس کے بارے میں اپنا غور و فکر کیا، ری ایسس کیا. لیکن کیوں کرنا پڑا؟ اس لیے کہ بش صاحب کو کی جو ہے سامنے کھڑی ہوئی ہے قیامت صغرا، جیسے موت قیامت صغرا ہوتی ہے اور انسان کی، ان کے ہاں الیکشن قیامت صغرا ہے. اس اعتبار سے کچھ نہ کچھ کر گزرے بغیر کوئی امکان نہیں کہ وہ الیکشن جیت سکے، لہذا انہوں نے یہ قدم اٹھا لیا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے اس کو سمجھ لیجیے. عربوں میں ریزنٹمنٹ ہے، حکومتیں بھی ریزنٹ کر رہی ہیں، عوام میں تو شدید ریزنٹمنٹ ہے. عوام میں تو پہلے بھی تھا، عراق کے خلاف جو اقدام ہوا عوام کے ساتھ نہیں تھے. کسی بھی وقت یہ عوامی یورش کی شکل اختیار کر سکتا ہے معاملہ. اندر جو بھی بھٹیاں دہکیں گی، اندر تصادم ہوگا، جو بھی ان کی رجیمز ہیں، پپٹ رجیمز ہیں، جو بھی ان کی ہیں بظاہر وہ ڈیموکریسی، وہ آرمی کے ہو، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے جو بھی ایک فساد شروع ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اسی سے وہ بھٹی دہک جائے. اور یہ جس کا کہ وہ حدیثیں ہم نے بہت عام کی ہیں، پھیلائی ہیں، کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جس حدیث کا سب سے زیادہ انتباق ہوتا ہے عراق کی جنگ پر، کہ دریائے فرات سے سونا برآمد ہو جائے گا فرات، اور پھر قومیں اس کے لیے لڑیں گی اور مسلمانوں پر بہت بڑی سخت عذاب آئے گا، لیکن اے مسلمانوں تم صلح کر لو گے رومیوں سے اور پھر فتح تمہیں ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد تمہاری آپس میں لڑائی ہو جائے گی رومیوں کی اور تمہاری، اور پھر تم سب کے سب قتل ہو جاؤ. یہ سب کے سب تم کون ہیں میرے نزدیک؟ وہ فنڈامنٹلسٹ مسلمان جن کا خون کھول رہا ہے کہ کیا ہوا عراق کے ساتھ، کیوں ہوا.
ہم سے جو وعدے کیے گئے تھے کہ ہم اسرائیل سے تمہارے سارے رقبے واپس دلوا دیں گے، وہ یہ ہے کہ وہ ایک پہلی ٹاک ہو گئی، دوسری ہو گئی، تیسرا راؤنڈ ہو گیا، چوتھا ہو گیا، بات لمبی ڈالے جاؤ، جذبات جو ہیں خود بخود ٹھنڈے پڑ جائیں گے. پہلے تو ان سب کو پیشی کروا دی میڈرڈ میں جا کر، بٹھا دیا میز پر کہ جس کے سامنے ساتھ میز پر بیٹھنے کو تیار نہیں، اور وہاں بٹھایا جو عربی تہذیب کا مزار ہے. وہ لے اب دل کھول کر اے دیدہ خونابہ بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار ہسپانیہ میں. 1492 میں وہاں سے اسلام کا خاتمہ ہوا تھا، اور 1992 میں وہاں عرب حکومتوں کے نمائندوں کو لا کر اسرائیل کے سامنے بٹھا دیا گیا، پیشی کرا دی گئی. یہ ہے در حقیقت واقعہ. اب یہ 1992 از دی ایئر آف اسپین. بارسلونا میں اب کیوں ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے کھیل جو ہوئے اسپین میں؟ اس لیے کہ 1992 در حقیقت انہوں نے بہت پہلے سے طے کیا ہوا تھا کہ 500 سالہ جشن ہم نے منانا ہے، مسلمانوں کو اسلام کو ختم کرنے کا جشن. 1492 1992 پورے 500 سال ہوئے، اور یہ اس سے بہت پہلے آ چکا تھا یہ نیوز ویک کے اوپر کور پر، 1992 از دی ایئر آف اسپین. اگرچہ اس کو نمایاں نہیں کیا تھا کہ کس اعتبار سے یہ سال منا رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس طرح تعداد دیکھیے 1492 1992. بہرحال یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا عرب ممالک کے اندر جو نوجوان خون ہے، اور فنڈامنٹلزم تو اب ہے، وہ تو ٹائڈ ہے، ہر جگہ ہے، نوجوانوں کے اندر وہ جوش و خروش ہے. وہ جوش میں آ کر کھڑے ہو گئے تو پہلے تو ان کی اپنی حکومتیں ان کی پٹائی کریں، اور پھر یہ کہ اس کے بعد امریکہ بہادر تو کچھ پر ہے، اور اسی کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ایک نئی جنگ شروع ہو جائے. اس لیے کہ وہ بھی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ شمیر کے بعد اسحاق ریبین آئے، اور انہوں نے فوری طور پر جو ہے بھیڑیے نے بھیڑ کا لبادہ اوڑا، اس لیے کہ صرف بہانہ فراہم کرنا تھا. وہ 10 بلین کا قرضہ جو ہے اس کی گارنٹی حکومت ہے امریکہ نے روکی ہوئی تھی کہ جب تک کہ تم یہ نیو سیٹلمنٹ کا سلسلہ نہیں روکتے ہم تمہیں قرض نہیں دیں گے. آتے جی ہم روکتے ہیں، اب آئندہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ تھوڑے سے کانٹریکٹ کینسل بھی کیے، وہ ایشو کروا لیا 10 بلین کا قرضہ، وہ ہو گیا. اس کے بعد ابھی ان کا آخری بیان آ گیا ہے کہ کہیں کسی آرمی کلب کے اندر انہوں نے آفیسر سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ صاحب ریبین صاحب نے، میں تو اس دن کا منتظر ہوں جبکہ پوری دنیا گریٹر اسرائیل کو تسلیم کر دے. یہ اس شخص کا اعلان ہے کہ جس کو سمجھا جا رہا لبرل ہے، بڑا ہمدرد ہے، اور مڈل ایسٹ کے مسئلے کے لیے کوئی نئی اسکیم لے کر، نئی تجویزیں لے کر آیا ہے، اور اب جو ہے کوئی وہاں پر امن کے اور کوئی حالات کے بہتر ہونے کے امکانات ہیں. یہ سب کچھ اس شخص کا قول آ گیا ہے کہ میں تو منتظر ہوں. اس حوالے سے وہاں جو کچھ ہو رہا ہے نظر یہی آ رہا ہے، وقت کا مسئلہ ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اتنے عرصے میں، لیکن یہ کہ وہ جو احادیث نبویہ کے اندر ہے، وہی مسیح الدجال جو گریٹر اسرائیل کے لیے بالفعل کھڑا ہو جائے کہ اب ہمیں قائم کرنا، اور اگر واقعتاً ایسا ہو جاتا ہے کہ بل کلنٹن صاحب آ جاتے ہیں، وہ تو کھلم کھلا اعلان کر رہے ہیں آل آؤٹ سپورٹ فار اسرائیل. یہ تو ان کی طرف سے اعلان ہے، ان کی الیکشن کیمپین کا معاملہ. جب بش کا یہ حال ہے تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ کلنٹن صاحب آ گئے تو پھر امریکہ کی صورتحال کیا ہوگی، اس کی پالیسی کیا ہوگی، جس کے پورے امکانات موجود ہیں. یہ تو سیناریو ہے ہمارا اس وقت عرب اسرائیل، وہ معاملہ. افغانستان وہی معاملہ، منہج انقلاب نبوی، دین کے اصولوں کی پیروی نہیں کی گئی، ایک امیر کے پیچھے جہاد نہیں کیا گیا. نتیجہ کیا ہے؟ بدترین خانہ جنگی اس وقت ہو رہی ہے، بدترین قحط پڑ سکتا ہے، بھوکے بھیڑیے پاکستان پر ٹوٹ پڑ سکتے ہیں. کہاں روکیں گے آپ؟ بھوک مرتا آدمی کیا نہیں کرتا. پاکستان کے لیے شدید اس وقت مشکل کا معاملہ، یعنی یوں سمجھیے کہ گوئے مشکل وغیرہ میں وہ کیا کریں، خانہ جنگی ہے، شدید ہے. اور اب عام طور پر وہ بات کہی جا رہی ہے کہ تقسیم افغانستان کی ہو جائے، اور حکمت یار صاحب کی طرف سے ان کے اسپوکس مین کا یہ ٹرینڈ آ چکا ہے، اگر افغانستان کی تقسیم ہوئی تو پاکستان کی بھی ہوگی. یہ بات جو کہی جا رہی تھی پہلے بھی کہ اگر واقعتاً یہ ایتھنک بیسس پر افغانستان کی تقسیم ہو گئی، پختون ریاست ادھر قائم ہو گئی، ادھر وہ ازبک وغیرہ تاجک کا علیحدہ ہو گیا نظام، بلکہ کہتے ہیں وہ تو تین چار حصوں میں بٹے گا اللہ نہ کرے، لیکن حالات تو ہے، تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے، وہ لیکن پیرانے کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے، ہم دعا کرتے رہیں گے کہ ٹل جائے، اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو، لیکن یہ تو یہ کہ حالات جو کچھ ہم نے کرتوت جو ہمارے ہیں، جو کچھ ہم نے اب تک کیا ہے، اس کے نتائج تو سامنے آ رہے ہیں اور آ کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ جو ہے پاکستان کا بھی نہایت خوفناک، اس لیے کہ اگر ایک خالص پختون ریاست وہاں قائم ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارا پختون علاقہ جو ہے وہ بھی خود بخود ادھر کھینچے گا، اگر ایتھنک بنیاد پر قائم ہو جاتی ہے تو پھر ان کے تو تعلقات وہاں ہیں، ان کے رشتے داریاں وہاں ہیں، جورن لائن بھی صرف ایک فرضی سی ایک لائن ہے، وہ بالفعل تو کوئی سرحد ہے ہی نہیں، آزاد قبائل ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، ادھر سے ادھر جانا ادھر سے ادھر آنا، کبھی ان پر کوئی ویزا پاسپورٹ کی کوئی پابندی نہ پہلے تھی نہ آئی، تو اس اعتبار سے، لیکن میں اس کے باوجود ایک بات آپ کو امید کی بات بھی بتا رہا ہوں، یہ مجھے یقین ہے کہ یہ سارے پورے دن آنے کے بعد اس خطے سے اسلام ایمرج کرے گا، اس لیے کہ جہاں غلطیاں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، جرائم ہوئے ہیں، وہاں بہت سا خلوص کے ساتھ بھی خون وہاں اسلام کے لیے دیا گیا ہے، اس پہ کوئی شک نہیں، اور وہ خون رنگ لائے گا، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ گر جانے کے بعد، یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کا خون بالکل لائے گا جائے، پاکستان سے جو لوگ گئے اور جنہوں نے جوانوں نے اپنی جانیں مانگی، اس لیے گئے، ان کا تو کوئی ایتھنک معاملہ نہیں تھا، ان کی تو کوئی اپنا ٹیریٹوریل مسئلہ نہیں تھا، عرب ممالک سے نوجوان آئے، اور در حقیقت عرب فنڈامنٹلزم جو ہے وہ زیادہ فال آؤٹ اب اسی افغان جہاد کا ہے، خاص طور پر سعودی عرب میں، وہ جس وقت بھی اگر انہوں نے اپنے آپ کو ایسرٹ کیا اور وہ کھڑے ہو گئے تو کیا ہوگا وہاں، میں تو اس کے تصور سے نرستا ہوں، دیکھیے حکومت نہایت مستبد حکومت، نہایت جابر حکومت، کسی اختلاف رائے کو کسی درجے میں برداشت نہ کرنے والی حکومت، وہاں تو آدمی کو پتہ نہیں چلتا، اور جو اس کو پتہ کرنے اس کے بارے میں جائے گا اس کا پتہ نہیں چلے گا، وہاں تو حالات یہ دنیا کی بدترین پولیس اسٹیٹ، اس اعتبار سے وہاں فنڈامنٹلسٹ اگر کھڑے ہو گئے تو کیا ان کا حشر ہوگا، اللہ بچائے، اللہ ہی اس کو روکنے والا ہے. بہرحال اس کے باوجود جیسا کہ میں نے عرض کیا، کیونکہ حدیث میں بھی ہے خراسان سے مدد جائے گی، جب وہ مسیح الدجال اور یہودیوں کا وہاں مقابلہ ہو رہا ہوگا مسلمانوں سے، تو یہاں سے جھنڈے چلیں گے خراسان، اور خراسان در حقیقت ایران نہیں ہے، خراسان یہ علاقہ ہے قدیم خراسان جو افغانستان میں ہے، اور پاکستان کا بھی یہ حصہ جو اس کے ساتھ شامل ہے یہ خراسان ہے، اس اعتبار سے، لیکن یہ کہ امیڈیٹ فیوچر جو ہے وہ بہت ہی خوفناک اور بہت ہی تاریک نظر آ رہا ہے. اس سے آگے چلیے، بوسنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو بالکل آپ سمجھیے کاربن کاپی ہے 500 برس پہلے کی تاریخ، اب آج وہاں دہرائی جا رہی ہے، فرق صرف یہ کہ 500 سال پہلے کوئی یو این او نہیں تھی، جو کچھ ہو رہا تھا اسپانیہ میں انڈونیشیا کے مسلمانوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوگی، ہندوستان کے مسلمانوں کو اس کی اطلاع بھی نہیں ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے، وہاں بچہ ختم ہو رہا تھا، لیکن یہ کہ نہ ذرائع ابلاغ تھے، نہ وسائل تھے، کوئی کمیونیکیشن کے کچھ پتہ بھی نہیں، آج سب کو پتہ بھی ہے، اسی لیے فیس سیونگ کے لیے پیس ٹاکس بھی ہوتی ہے، یو این او کا سیشن بھی ہو جاتا ہے، لیکن سب ڈیلینگ ٹیکٹکس ہے تاکہ ایکسٹرمینیشن وہاں مکمل ہو لے، پھر ظاہر بات ہے جائیں گے وہاں امن جو ہے، قبرستان میں امن قائم کرنا تو آسان کام ہے، لیکن یہ سارے ڈیلینگ چیک اس لیے ہے کہ وہاں کا معاملہ ختم ہو جائے، اور ہو رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اور سخت بے غیرتی کا معاملہ جو ہے سب سے بڑھ کر ترکوں کی طرف سے بدترین بے غیرتی ہو رہی ہے، سب سے بڑا انہی کی ذمہ داری کا معاملہ تھا، انہی کے دور خلافت کے دوران اس علاقے کے لوگ مسلمان ہوئے، صدیوں تک وہ انہی کا حصہ رہے، لیکن کوئی مدد نہیں، بلکہ مجھے وہاں جا کر جو افسوس ہوا وہ یہ ہے کہ ترکی نے مدد دی ہے تو ریڈ کراس کے ذریعے سے دی ہے، وہ بھی سب اس کے پاس پہنچ گئی، ریڈ کراس عیسائیوں کا ادارہ ہے، وہ تو ظاہر بات ہے تقسیم تو وہ کریں گے نا ریڈ کراس کے ذریعے سے، مدد گئی ہے تو وہاں سے گئی ہے اور اس ذریعے سے گئی ہے، تو مسلمانوں کو نہیں پہنچی ہے، وہ وہاں پہ سب عیسائیوں کو پہنچی، اس لیے کہ بہرحال کنسنٹریشن کیمپس ان کے بھی ہیں، جو مسلمانوں کے علاقے میں عیسائی تھے وہ بھی کنسنٹریشن کیمپس میں ہیں۔ اس اعتبار سے حالات وہاں کے بہت ہی، یہ جو بھی کچھ یو این او صاحبہ فرما رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک والی بات ہے، اس میں جو بھی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں اس کے بعد رہے گا کیا، وہاں بچے گا کیا، یہ تو ہے ذرا بین الاقوامی سطح پر ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ پاکستان کے حالات کو دیکھیے، سندھ اور کراچی ایک عجیب ایک اسٹیسس کا ہے، اسٹیل میٹ کا ہے، آرمی آپریشن کتنے دعووں کے ساتھ، کیسے شان و شوکت کے ساتھ، اور اب کہاں ہے، سم ویئر لاک ڈاؤن، کہیں کوئی اسٹیل میٹ ہے، کوئی پولیٹیکل ہے، کوئی اور ہے، ہو سکتا ہے انہیں جو اندازے دیے گئے ہوں، ظاہر بات ہے جو وہ بھی اندازوں ہی پر کام کرتے ہیں، بعد میں ثابت ہوا وہ اندازے تو صحیح نہیں نکلے، وہ حقیقی اتنی حقیقی ثابت نہیں ہو پا رہی جتنی کہ حقیقی سمجھ لیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسری غیر حقیقی اتنی غیر حقیقی نہیں ہے جتنا کہ انہیں باور کرا دیا گیا تھا کہ وہ اتنی غیر حقیقی، سارے امکانات موجود ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے جو داؤ پر لگی ہوئی ہے وہ فوج کی اس پر شہرت ہے، ایک ہی تو انسٹیٹیوشن ہمارے پاس رہ گیا تھا جس کی عالمی سطح پر بھی کوئی وقت تھی، جس کی عزت تھی، جس کا نام تھا، جس کی پرستیج تھی، جس کی شہرت تھی، لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ معاملہ جو ہے تو وہ عزت اور شہرت جو ہے وہ تو خاک میں مل جائے، اور اگر یہ لمبا کھنچ جاتا ہے جیسے کہ اب کھنچ رہا ہے، اگر لمبا کھنچتا ہے تو کرپشن آئے گی، وہ کوئی آسمان سے اترے ہوئے تو نہیں ہے، وہ بھی اسی گوشت پوشت کے انسان بنے ہوئے ہیں، سویلین لائف میں اگر لمبے عرصے کے لیے فوج آئے گی تو ظاہر بات ہے آپ سپاہی کو دیتے کیا تنخواہیں، وردی تو اسے بڑی اسمارٹ پہنا دیتے ہیں، کھانے کو بھی دے دیتے ہوں گے، راشن واشن، باقی کیش اس کو کہاں نظر آتا ہے، اور وہ آپ کو درمیانے کارے دریا تختہ بندم کر دئی بازمی گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش، وہاں آپ لا کر ڈال دیں جہاں دریا بہ رہے ہیں پیسوں کے، آخر کب کس کس طریقے کب تک جو ہے اپنے دامن کو کوئی پاک رکھ سکے، یہ معاملہ کم سے کم ایوب خان نے یہ عقل مندی دکھائی تھی کہ بہت جلد جو ہے فوج کو اس نے واپس بھیج دیا تھا، جو بھی اپنا بیسک ڈیموکریسی یہ وہ نظام کیا، لیکن یہ عقل مندی کی جو ضیاء الحق صاحب نے نہیں کی، اور ان کے زمانے میں آرمی کے بڑے بڑے جرنیل جو ہے پوری دنیا میں جو شمار کیے جاتے تھے کرپٹ ترین جرنیل ان میں ہمارے شامل تھے، امیر ترین جرنیلوں کے اندر جو دنیا میں ہے ان میں ہمارے جرنیلوں کے نام بھی، یہ سب کچھ ہوا، اس اعتبار سے ہمارے حالات بہت ہی پریشان کن ہیں اس وقت، خاص سندھ اور کراچی کے حوالے سے، بھارت کے ساتھ مصالحت کا ایک عمل شروع ہوا ہے، میں اصولی اعتبار سے آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں میں اس کا حامی ہوں، اور کب سے حامی ہوں، ریکارڈ پر ہوں میں کہ میں نے 1982 کے جنوری میں تقریر کی تھی ضیاء الحق صاحب کی شورا میں، ایک دن کی ہوئی تھی کلوز ڈور ڈیبیٹ فارن پالیسی پر، میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ آپ کی فارن پالیسی، خاص طور پر آپ نے انڈیا کے خلاف جو پیس آفینسو لیا ہے، ڈپلومیٹک پیس آفینسو، یہ بہت صحیح ہے، اور یہ بھی میں نے کہنے کی ہمت کر لی تھی یہ پالیسی وہی ہے جو بھٹو نے بنائی تھی، آپ اسے لے کر چل رہے ہیں اور صحیح ٹھیک چل رہے ہیں، البتہ یہ ہے کہ اسے پرسوئڈ ان دی رائٹ ارنس، اسے صرف ایک اپنا ڈپلومیٹک آفینسو نہ بنائیے، واقعتاً مصالحت کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ ہماری اور بھارت کی جنگ سے نہ ان کا فائدہ ہے نہ ہمارا فائدہ، فیصلہ کن جنگ تو ہو نہیں سکتی، تباہی ان کی بھی تباہی ہماری، اور اس کے لیے بہترین وسائل ہمارے، ہماری ساری دولت خرچ ہوتی ہے اسلحہ پر، فوج پر، اور وہ ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو پاتا، امریکہ ہماری طرف 5 ڈگری آتا ہے تو 20 ڈگری جو ہے بھارت وہ روس کی گود میں جاتا تھا، سارا فائدہ جو ہے ہمارے اس ٹینشن کا یہ سپر پاور کا جو اس میں مقابلہ ہو رہا تھا سارا اس کانٹیکسٹ میں ہو رہا تھا. تو میرا یہ مستقل موقف ہے, مسالت ہونی چاہیے. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے, یہاں جو بھی خاص طور پر آئی جی آئی کی حکومت زبردست اینٹی انڈیا پروپیگنڈے کے ساتھ آئی, اب عوام کا بھولے تو نہیں. ہمارے قاضی حسین احمد صاحب کے دل کے اوپر لکھا ہوا لال قلعہ دلی, اور وہ تو اس پر جھنڈا لہرانے کے لیے بیتاب ہے ہر وقت, اور یہ کہ باقی سب نے کشمیر آزاد کروائیں گے. اب اس حکومت کو کتنے سال ہو گئے, کیا کوئی بولڈ انیشیٹو کشمیر پر لیا؟ یہ تو یوں سمجھیے کہ جو حالات ہیں, جو جبر ہے حالات کا, آبجیکٹو کنڈیشنز کا جبر ہے, جو بھی وہاں جائے گا اسے اس جبر کا سامنا کرنا پڑے گا. کوئی ہو کسے باشد ہو, پھلے خواہ ہو یا کوئی اور ہو, وہاں جا کر جب بیٹھتا ہے نظر آتا ہے, دائیں بائیں دیکھتا ہے, حالات دیکھتا ہے, فیکچر فگر سامنے آتے ہیں, سٹی گم ہوتی ہے. وہ بے نظیر بھٹو ہو اور چاہے وہ نواز شریف صاحب ہو, لیکن یہ کہ جو بھی آپ نے عوام کے اندر پلا رکھا ہے جوش اور جذبہ, اور جو وہ بےچارے اپنی جانیں دے رہے ہیں کشمیری, کیا ان کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ ہماری پیٹھ کے اندر اب خنجر کھونپ دیا گیا؟ پہلے ہمیں جو ہے ہمیں شاباش دی گئی, ہزاروں ہمارے جوان جو ہے وہ ختم ہو گئے, اور اب بیٹھ کر جو ہے آپ ان کے ساتھ گفتگویں کر کے اور بالکل شملہ معاہدے کی روح کے مطابق اسکرپٹ ایز ویل ایز لیٹر آپ اس کو کرنے چلے ہیں. یہ صورتحال بھی پاکستان کے عوام کی نفسیات جس طرح بھی اس کو بنایا گیا ہے, یہ اس کے ساتھ مطابقت رکھنے والی نہیں. میرے نزدیک سب سے اہم مسئلہ جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ملک میں جو اصولی اور نظری اعتبار سے اسلامی یا خلافت کا نظام آ گیا تھا, اب صورت یہ ہے جس نے کہ اب تک منافقت کی شکل اختیار کی, منافقت. شرعی عدالت بھی ہے لیکن اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں. مالی معاملات میں بات نہیں کر سکتے, زبان بند رکھنا. آئلی قوانین پر بھی بات نہیں کر سکتے, چپ رہنا. دستور بھی تمہاری دسترس سے بال آتا رہے اس کے بارے میں کچھ نہ کہہ بیٹھنا. اور یہ کہ عدلیہ کے جو قوانین پروسیجر لاز ہیں وہ بھی تمہاری دسترس سے باہر ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ نہ کہہ بیٹھنا, تو کیا کرنا؟ تنخواہیں لو اور ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی کرتے رہو, کہتے رہو. نظر تو آ رہا ہے نا فیڈرل شریعت کو بڑے بڑے علماء جغادری بڑے بڑے مفتی حضرات بٹھا رکھے, یہ سوائے فریب کا کچھ نہیں. وہ تو یہ ہے کہ ضیاء الحق صاحب کو یہ اندیشہ ہی نہیں ہوگا کہ دس برس بھی کبھی ختم ہو جائیں گے, وہ ایک ہتکڑی کھل گئی. وقت تو گزرتا ہے, کوئی وقت کو تو روک نہیں سکتا. مالی معاملات کی ہتکڑی کھلی اور فیڈرل شریعت کورٹ کو موقع مل گیا بات کرنے, اور اس نے وہ تاریخ ساتھ فیصلہ دے دیا. اب یا ادھر یا ادھر, بات سچی کہی ہے آصف احمد علی نے, اب ہمارے لیے صرف اس لیے کہ اسلام کی طرف تو ہمیں جانا ہی نہیں. اسلام کی طرف جانے کے لیے ایمان چاہیے, اللہ پر توکل چاہیے, وہ تو ہے ہی نہیں. کہاں ہے؟ انفرادی زندگیوں میں اسلام تک نہیں, وہ ایمان اور توکل, اللہ پر بھروسہ, یہ کہاں سے آ جائے گا؟ اب دو ہی راستے ہیں, یا تو شریعت جو سپریم کورٹ ہے وہ اس کو کل عدم کر دے, اور یہ واقعہ یہ ہے کہ یہ سب سے اہم اور سب سے نمایاں اور سب سے ننگا توہین عدالت کا ارتکاب ہے جو کیا ہے آصف احمد علی, کیونکہ اب سب جوڈس ہے معاملہ. سپریم کورٹ میں شریعت کا جو یہ فیصلہ تھا فیڈرل شریعت کورٹ کا, اس کے خلاف اپیل حکومت کی زیر غور, اس وقت یہ بیان دینا کہ یا چنا کن یا چنی, یا تو ہمیں اس کے خلاف ورزش دے دیجیے, ورنہ ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم یہ ساری بسات لپیٹ کر رکھتے ہیں. یعنی بسات کس کی لپٹے گی؟ پر یہ فیڈرل شریعت کورٹ بھی معدوم, اب تک جو کچھ اس نے کیا وہ معدوم, خود سپریم کورٹ میں جو اپیلیٹ بینچ ہے شریعت کا وہ معدوم, ساری بسات الٹے گی. اب اس کے سوا ان کے پاس کوئی راستہ, اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ ہم یہ جو سطحی سا اسلام، منافقانہ اسلام، زبانی کلامی اسلام، محض قرارداد مقاصد والا اسلام، محض فیڈرل شریعت کوڈ والا اسلام، یہ اسلام اب نہیں چلے گا. یا چنا کن یا چنی، یا واقعی اسلام، حقیقی اسلام، اصل اسلام، انقلابی اسلام، اور یا خالص سے گزرے گا. یا تو وہ سورج پھر غروب ہوگا ایک مرتبہ، ہم توبہ کریں گے، میرے اسلام کو اب قصہ ماضی سمجھو، یہ ہم نے حماقتیں کی ہے، جھک مارا ہے 45 برس تک، ہم نے جھک مارا ہے قرارداد مقاصد سے لے کر اور آج تک، اور ہم اس سب سے قائم ہوتے ہیں. ننگا سیکولرزم، اس کے امکانات صرف امکانات نہیں، اس کی خاصی مضبوط جو ہے، اس کی توقع کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اندیشہ موجود. یہ صورتحال اس لیے کہ آپ امریکہ سے بھی دوستی رکھنا چاہتے ہیں، آپ پوری دنیا کے انڈسٹریلسٹ کو بھی لانا چاہتے ہیں، آپ بلٹ ٹرین بھی چلانا چاہتے ہیں، اور آپ موٹر ویز بھی بنانا چاہتے ہیں. اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کا سرمایہ یہاں آئے، تو وہ تو دنیا کے ساتھ انکیون ہوں گے تب ہوگا نا، اس کے ساتھ آپ کی ہارمنی ہوگا ہوگی تب ہوگا. اگر آپ نے اپنی ڈفلی جو ہے علیحدہ بجائی، اپنا راگ علیحدہ کر لیا، تو کون آئے گا؟ تو پوری گورنمنٹ پالیسی جس روپ پر جا رہی ہے، اگر یہ گورنمنٹ رہتی ہے تو ظاہر بات ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کا کچھ جبر ہے، ڈکٹیٹ ہے اس کا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. اب کیسے ہو؟ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ہم اس دو راہ پر کھڑے ہیں، یا ادھر یا ادھر، اور زیادہ اندیشہ ادھر ہی کا ہے کہ اب خالص سیکولرزم کی طرف آپ جائیں. اس کے آثار صرف سیاسی سطح پر نہیں ہے، دوسری سطحوں پر بھی ہے، جن کا میں یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا، مناسب نہیں، وہ آثار موجود. البتہ یہ کہ اگرچہ یہ بدترین حادثہ ہوگا، قیام پاکستان اور اس کے بعد کے 45 سال میں جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے، اس کا ایک مرتبہ اس طرح وساط کا الٹ جانا ایک بدترین حادثہ ہوگا، لیکن میرے نزدیک اس میں خیر کا پہلو بھی ہے. خیر کا پہلو کس حوالے سے ہے؟ صریح کفر منافقت سے بہتر ہے. اللہ کا جتنا غضب نفاق پر بھڑکتا ہے، قرآن مجید میں کفر پر نہیں بھڑکتا. کافر تو سیدھا سیدھا انکاری ہے، یہ اقرار کے پردے میں انکار، زبادہ اسلام کا اور حقیقت میں کفر. منافق کہتے کسے ہیں؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اے نبی، جب یہ منافق آپ کی خدمت میں آتے ہیں، قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے. کیوں ذالک کبھی انہم آمنوا ثم کفروا فتوب علی قلوبہم وہم لا یفقہون. کفر کر چکے ہیں، نفاق اسلام کے پردے میں کفر، دعوی اسلام کا حقیقتاً عمل کفر پر، یہ بدترین. اسی لیے کہا گیا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. اشد العذاب، اگر تم نے ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانا اور ایک کو رد کر دیا، تو اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جاؤ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونکے جاؤ. شدید ترین، اشد، افل التفصیل کا سیوا ہے، کفار سے بڑھ کر سزا. سیدھی بات یہ ہے کہ نفاق کا پردہ چاک ہو جائے، اس سے کچھ امید بنتی ہے کہ ہماری دینی جماعتوں کو شاید ہوش آ جائے کہ ہم کس کھیل میں، کن کھلونوں میں پڑے رہے. یہ کیا ہم نے 40 برس تک جھک مارا ہے ان الیکشنوں میں حصہ لے کر، اور ہم رو کے کھڑے ہوئے ہیں سیکولرزم کی طاقتوں کو، اور ہم نے جو ہے گویا کہ بند باندھا ہوا ہے. کون سا بند ہے؟ اس معاشرے میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ یہ سارا جو ہے الیکشن ممبری، کرسی، صدارت، بنائے خوب آزادی نے، پھندے
اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، یہ کھلونے دے کر، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، لگے ہوئے الیکشنوں کے اندر اور لگے ہوئے ہیں آپس کی چینا جھپٹی میں سیٹوں کی، اور شریعت کورٹ کا شریعت بل کے لیے الٹیمیٹم دے کر کہ اگر 27 رمضان المبارک کا یہ بل پاس نہ ہوا تو ہم سب اسمبلیوں سے مستعفی ہو جائیں گے، پھر کسی ایک آدمی نے بھی اپنی سیٹ چھوڑنا گوارا نہیں، معمولی تو نہیں جو جرم ہم نے کیے ہیں. اگر افغانیوں نے جرم کیے ہیں کہ ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کر کے انہوں نے بیعت خست کی، جرم ہے. فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، وہ جرم ہمارے ہاں یہ تمام مذہبی جماعتیں کر چکی ہیں، کسی بنا پر پھر میں نے ان سے علیحدگی اختیار کی. الٹیمیٹم دیا ہے کھل کر، 27 رمضان المبارک تک اگر یہ بل منظور نہ ہوا ہم ڈائریکٹ موومنٹ شروع کر دیں گے، ہم ان اسمبلیوں میں نہیں بیٹھیں گے. پھر وہ بل بھی پاس نہیں ہوا، وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے اسی تنخواہ پر کام کر رہے ہیں. یہ سارا جو کچھ ہوا ہے، کاش کے ہوش آ جائے. جھٹکا، ایک جھٹکا جو ہوتا ہے وہ کچھ آنکھیں کھول دیتا ہے. ایک ری اسیسمنٹ، ری اپریزل پوری صورت حال کے بارے میں. میں یہ نہیں کہتا کوئی بدنیت اس کے پیچھے ہے، ٹھوکر کھائیے، غلط فہمی میں کھائیے. یہ انقلابی عمل سے ہونے والا کام ہے، یہ اس انتخابی عمل سے ہونے والا نہیں ہے. اور اس ملک، اس دور میں، اس صدی میں، کل 14-15 برس قبل ایک مثال ایران پیش کر چکا، قیامت تک الیکشن کے ذریعے سے خمینی صاحب وہاں ان پاور نہیں آ سکتے تھے، کوئی سب کہہ دے کہ آ سکتے تھے، ناممکن. الیکشن کے ذریعے سے آتے آتے وہ جو الجزائر کے اندر ہے، مجھے کچھ شعر یاد آ رہا تھا کہ یوں ہی کچھ دن کے لیے رکی ہوگی بہار، آتے آتے یوں ہی کچھ دن کو خزاں ٹھہری ہے، جاتے جاتے یوں ہی کچھ دن کو خزاں ٹھہری ہے، آتے آتے یوں ہی کچھ دن کے لیے رکی ہوگی بہار. وہ تو بہار رک کے کھڑی ہو گئی، فوج روک دیا. اب پھر یہ کہ وہاں پر اگر ہے بم بلاسٹ ہو گیا، کہیں یہ ہو گیا، کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو گئی، اس سے کچھ ہوتا؟ ایک ہی ملک ہے، اور یہ میں کہا کرتا ہوں پورا عالم اسلام جو سنی ہے، سن ہوا ہوا ان کھلونوں کے اندر لگے ہوئے، ایک ملک کا شیعہ ہے. لیکن یہ کہ انہوں نے وہ جرت کر کے دکھائی ہے، ہزار ہاں جانے دی ہیں، کب آیا انقلاب؟ اس کے بغیر تو نہیں آیا. پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی، پھر بھی وہی کھیل، وہی کھلونے، وہی الیکشن، وہی اس کے لیے ہنگامے، اسی کے لیے تیاری شروع کر دو. ہر پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ کہہ رہا تیاری شروع کر دو. یہ شاید کہ اگر ایک مرتبہ یہ سطحی اسلام، منافقانہ اسلام، اگر اس کی بساط یہاں پر پوری طرح لپیٹ دی جائے تو شاید کہ کچھ لوگ سوچنے کے لیے، اثر نو غور کرنے کے لیے تیار ہو جائے. لعلہم یرجعون، دار الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرہم مشرکین. اب اصل کام کیا ہے؟ دیکھیے یہ پانچ آیتیں ہیں قرآن کی. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ. تم تو اپنے رخ کو سیدھا رکھو دین قیم کی طرف، دائیں بائیں مت دیکھو، ادھر ادھر سے کوئی طریقہ کار بورو نہ کرو. طریقہ کار طریقہ نبوی، منہج انقلاب نبوی، اس کے اوپر نگاہوں کو گاڑ دو، اسی پر چلو، اسی پر محنت کرو. ایران کا انقلاب بھی اس پر نہیں تھا. میں صرف ایک اعتبار سے کہتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے سبق آموز، کہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ عام ریوولٹ کے بغیر، صرف عوامی ایجوکیشن کے ذریعے جتنی بڑی حکومت کو ختم کیا جا سکتا ہے جتنی بڑی حکومت کے شہنشاہ ایران کی تھی. اسلحہ خانہ اس کا ایشیا میں سب سے بڑا، سابق کے بھیڑیے جیسے اس کے تھے، وہ تو شاید دنیا میں کہیں بھی نہ ہو، اگر ہوں گے تو وہ مساج کا ہو یا کے جی بی کا ہو، یہ اس طرح کے، لیکن ان سب سے بھی میں سمجھتا ہوں دو ہاتھ آگے تھے. لیکن آگے انقلاب جانے دینے کے لیے، جان دیے بغیر تو نہیں آتا، ناممکن. اور جان بھی دو چار آدمیوں کے دینے سے کچھ نہیں ہوتا، ایک منظم جماعت ہو جو ہزاروں کی تعداد میں، اگر سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام کو جانے دینی پڑی تو آج ہزاروں کی تعداد میں آپ دیں گے تو پاکستان جیسے ملک میں کوئی تبدیلی آ سکے گی بدلا لے. ایک صحابی کی جان کو ذرا آنکھیے تو صحیح. آج کے مسلمان ایک لاکھ بھی ایک صحابی کے برابر ہو جائیں گے. ہم تیاری نہیں, ہم تو ٹھنڈے ٹھنڈے. یا تو ایک جماعت ہے وہ صرف فضائی کی تبلیغ کے ذریعے سے سمجھتی ہے اسلام آ جائے, وہ صرف ٹھنڈے ٹھنڈے نیکی کے وعدوں سے سمجھتے ہیں کہ شاید کو بات ہو جائے. ایک وہ ہے کہ جنہوں نے الیکشن سمجھا ہوا ہے کہ بس یہی راستہ. ان دونوں سے نگاہوں کو ہٹا کر منہج انقلاب نبوی پر جب تک کہ نگاہیں مرکوز نہیں ہوں گی, اقیم وجہک للدین القیم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ یوم اذ یصدعون. اور اصل محرک یہی ہو کہ فرض ہے میرا, مجھے کرنا ہے, کوئی کرے نہ کرے, نتیجہ نکلے نہ نکلے, لیکن راستہ یہی ہے, منزل تک لے جانے والا راستہ یہی ہے, کوئی اور نہیں. اسی کے لیے بارہا گنوایا ہے, اب تو صرف گنوائی رہا ہوں, وقت ختم ہو چکا ہے. بنیادی کام قرآن کے ذریعے سے ایمان کی تجدید, قرآن کو ذہنوں میں اتارنا. تو بجا در رفت جہاں دیگر شبد, جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شبد, بنیادی کام یہ. نمبر دو, جن کے اندر قرآن اتر جائے, اگر واقعی اترا ہے تو آگ لگ جائے گی اندر, وہ اب فدائین کی ایک جماعت بنائے, منظم سم و طاعت والی نظام, بیعت سم و طاعت پر مبنی ایک مضبوط جمعیت. یہ تنظیم اسلامی کے تحت کر رہے ہیں. نمبر تین, عوام کو بھی روشتاس کرایا جائے. اسلام کی برکات یہ ہے, خلافت کا نظام یہ تھا, وہ خلافت عثمانی نہیں, وہ خلافت بنو امیہ کی نہیں, وہ خلافت بنو عباس کی نہیں, وہ خلافت صرف خلافت راستہ, وہ تھی خلافت علی منہاج النبوہ, اس حدیث کی روح سے جس میں کہ حضور نے پانچ ادوار گنوائے ہیں اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک. خلافت تو یا تو حضور کے بعد متصلن ہے خلافت علی منہاج النبوہ, یا قیامت سے قبل آ گئی. یہ تین کام ہے کرنے کے. یہی سبق بار بار دہرا رہا ہوں, پڑھا رہا ہوں. کاش کے دل کھل جائیں, دل کے دروازے کھلے اور یہ دعوت کہیں اتر جائے. جو بجا در رس جا دیگر شبد, ستمست گر ہوا ست کشت کے بسیر سر و سمندر آ, تجھے ان کا کم نہ دمی دئی درے دل کو شاہ بمندر آ. دل کے دروازے کھلے, اس دعوت کے لیے طبیعتیں آمادہ ہوں, کوئی قدم آگے اٹھانے کے لیے تیار ہوں. منہج انقلاب نبوی کا مطالعہ کیجیے, اور اس کو اب میں نے نوائے وقت میں ہفتے وار کالم کی شکل میں مختصر کر کے مرتب کر کے لکھنا شروع کیا ہے. اس کا سلسلے وار مطالعہ کیجیے, فیصلہ کیجیے. اگر کچھ کرنا ہے تو ساتھ دیجیے. من انصاری اللہ, بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات.